الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. جیسا کہ کل کی مجلس میں یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام, آپ کا مرتبہ, آپ کے معاصد کے مقاصد عظیمہ, آپ کے وجود مغتنم کے فوائد اور برکات اس میں سب سے پہلا مقام وہ تلاوت قرآن کریم کا تھا, دوسرا مقام تعلیم کتاب, تیسرا مقام تعلیم حکمت اور چوتھا مقام تزکیہ تھا. علماء کرام نے ایک شخص کے لیے دینی علم کا سفر شروع سے لے کر آخر تک, خصوصاً جو نظام ہمارے بر صغیر کے مدارس میں رائج ہے اور اللہ کے فضل سے بڑی کامیابی کے ساتھ اس کے ثمرات وہ دنیا کے سامنے ثابت ہو چکے ہیں. ایک چھوٹا بچہ اسلامی درسگاہ میں آتا ہے, درجہ اولا میں داخلہ لیتا ہے, اس کو جو ابتدائی تعلیم دی جاتی ہے حقیقت میں اس وقت سے ہی قرآن کریم کی خدمت اور قرآن کریم کی سمجھ, قرآن کریم کی تعلیم, قرآن کریم کی حکمت, اس کے حصول کا سفر وہ ابتدا ہی سے شروع ہو جاتا ہے. مثلا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک, رسول پیغمبر اللہ کے دین کے رہنمائی کرنے والا, وارث الانبیاء, عالم, مفتی, حافظ, مفسر, محدث, یہ دین کا جو بھی کام شروع کریں گے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ صحیح طریقے سے تلاوت آیات کر سکتے ہوں. حضرت والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ عالم کے لیے ضروری ہے کہ چیزوں میں اس کو عبور حاصل ہو. سب سے پہلا قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کی قراءت، خصوصاً اور اس کے ذیل میں دیگر عبارات عموماً، ایک عالم کے لیے لازم ہے کہ وہ بہترین طریقے سے اس پر قادر بھی ہو، اس کو سمجھتا بھی ہو اور ادائیگی میں بھی اس کو ملکہ حاصل ہو. دوسری چیز وہ ادب ہے. کسی بھی زبان، جس زبان میں وہ قوم سے مخاطب ہے، جس زبان میں وہ امت کی خدمت کر رہا ہے، مسلمانوں کی اصلاح اور مسلمانوں کے تزکیے میں مشغول ہے، اس زبان میں وہ اس طرح کلام کرے کہ سننے والے کو یہ گمان نہ ہو کہ یہ اس کی مادری زبان ہے یا اس نے بعد میں سیکھی. جب کلام فصیح اور بلیغ ہوگا، مختصر ہو لیکن بامراد ہو، بامانہ ہو، تو سننے والے کے گوش گزار کرنے میں آسانی بھی ہوتی ہے، اس کو سننے میں لطف بھی آتا ہے، اور عالم کا مقام مرتبہ اس کے نظر میں، اس کے اعتقاد میں وہ مزید محکم ہو جاتا ہے کہ یہ عالم، یہ قرآن کریم کا درس دینے والا، یہ اللہ کے دین کی طرف بلانے والا، یہ کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ ایک لائق، فائق اور قابل شخصیت. اس سلسلے میں ہمارے طلباء کرام اور علماء کرام، عموماً ان میں کمزوری دیکھی جاتی، شلکا لپیوزے کی تیر کی اور جو تقریر کر لو دس لگی پختوں کی لگی آدمی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. صرف اور صرف توجہ ہو، شوق ہو، ذوق ہو اور نیت یہ ہو کہ یہ زبان، یہ ادب، یہ شعر و سخن، یہ نثر، یہ مجھے اللہ کے دین کے کام کرنے میں مدد اور مددگار ثابت ہوگا، تو کوئی مشکل کام نہیں. مشکل آنے اس کے آسان شود. اور تیسری چیز جو ایک محقق عالم کے لیے ضروری ہے، وہ یہ کہ تاریخ، خصوصاً ہماری اسلامی تاریخ، اس پر اس کی کامل نظر ہو. ایک عالم کے سامنے کسی بادشاہ کا، کسی عالم کا، کسی ولی اللہ کا، کسی صوفی کا، کسی امام کا، کسی مفسر کا، کسی محدث کا، کسی تابعی کا، کسی صحابی کا، کسی پیغمبر کا جب بھی ذکر آئے یا ان کا ذکر خیر ہو جائے، تو اس کو، اس کے بارے میں موجود تمام ضروری معلومات کو حاصل ہو. کس شخص کی بات ہو رہی ہے، کس دور میں گزرا ہے، ولادت و وفیات یاد ہو تو اور اچھا ہے. اس دور میں اسلام کی کیا خدمت کی گئی، مذکورہ شخص اس کے مختصر حالات, اس کی مختصر سیرت, اور اسی طرح ہمارے ماضی قریب کے حالات میں جو مغل سلطنتیں گزری ہیں, خصوصاً اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی, کم و بیش 55 سال انہوں نے پورے جزیرہ ہند کے اوپر حکومت کی, اور وہ خود ایک بہترین عالم, محدث, مفسر ہیں, اور قرآن کریم کے بہترین کاتب بھی تھے. جو مشہور کتاب ہے اکثر فتوی میں ذکر آتا ہے, فتاوی ہندیہ, اس کا ایک نام فتاوی عالمگیری بھی ہے. اور اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کی نگرانی میں 400 مفتیان کرام نے جمع ہو کے یہ فتاوی جمع کیے. ایسے بادشاہان گزرے ہیں. اسی طرح سے قبل ہمارے بنو عباس کے جو اسلاف تھے, بنو امیہ کے جو بڑے تھے, اور اس کے علاوہ بے شمار سلطنتیں, حکومتیں, خلافتیں, عمراء آئے ہیں, چلے گئے ہیں. ایک عالم کے لیے اس سے باخبر ہونا نہایت ضروری ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں پیغمبرانہ شان اور صفات میں جو پہلی صفت بیان فرمائی, اب مثلا تلاوت کرنی ہے تو تلاوت کے لیے سب سے پہلے سیغوں کا جاننا ضروری ہے, اور سیغوں کو درست کرنے کے لیے علم صرف, اس کا حصول ضروری. یہی وجہ ہے کہ ابتدا میں صرف کے اوپر بہت زیادہ توجہ محنت کی جاتی. جب سیغے آ گئے تو پھر لازم ہے کہ ان سیغوں کو عبارت میں ان کے اواخر اعراب کو کلمہ اور کلام کی رعایت کرتے ہوئے درست درست اعراب کے ساتھ پڑھا جائے. ضرورت پیدا ہو گئی نحو کی, تو اسی لیے طلباء کو نحو بھی بڑے شوق اور ذوق سے مدارس میں پڑھائی جاتی. جب میں طالب تھا اور والد صاحب کبھی کبھار پوچھا کرتے تھے کہ کیا پڑھ رہے ہو, کیسے پڑھ رہے ہو, کون سا استاد کیسا پڑھا رہے ہیں, تو وہاں پہ کئی مرتبہ والد صاحب نے یہ بات فرمائی کہ اس وقت تمہاری تمام توجہ وہ صرف پہ, نحو پہ, معانی پہ اور منطق پہ ہونی چاہیے, اس لیے کہ فقہ, تفسیر, حدیث یہ منتہی درجات میں پھر بڑے طویل اور تفصیل سے پڑھائے جاتے ہیں. ابتدا میں اگر ایک طالب علم کی بنیاد مضبوط ہو جائے اور وہ سیغوں پہ اور کلام پہ اور ذہنی غلطی پہ, فصاحت و بلاغت پہ قادر ہو جائے, تو پھر آگے کی چیزیں سمجھنے میں اس کو نہایت آسانی ہوتی ہے. اور والد صاحب نے باقاعدہ اساتذہ کرام سے یہ کہا تھا کہ کسی بھی کتاب کی ایک عبارت وہ اس کے لیے پڑھنا ضروری ہے، آپ ضرور پڑھوائیں اس سے. ہم تو ناقص ہیں، غافل ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں. اللہ کے فضل اور حضرت والی صاحب کی توجہات اور دعا سے ہر درجے میں جو مشکل ترین کتاب کی عبارت ہوتی تھی الحمدللہ استاذوں کی نگرانی میں ذوق اور شوق سے پڑھی. طلباء کرام ان علوم سے گھبراتے ہیں عام طور پہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں، انسان تو پوری زندگی طالب ہے. جب پیغمبر کو یہ تعلیم دی گئی وقل رب زدنی علما تو ہم کس کھیت کی مولی. اب مثلا منطق، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو شرف عطا فرمایا تھا، جو خاص شان عطا فرمائی تھی، وعلمنا منطق الطیر وعوتینا من کل شیء. سلیمان علیہ السلام فخر فرما رہے ہیں، اللہ کے فضل و احسان کا تشکر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پرندوں کی منطق سکھائی. والد صاحب فرماتے تھے کہ انبیاء کرام کو پرندوں کی منطق سکھائی گئی ہے اور ہمارے طلباء کو ابو علی سینا اور فارابی کی منطق وہ بہت مشکل لگتی. ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے، ہمارے علماء کرام وہ جس طرح علوم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دسترس عطا فرمائی تھی، اسی طرح فنون میں بھی وہ اپنے اپنے حساب سے امامت کا درجہ رکھتے تھے. مناطقہ کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، میر زاہد. یہ میر زاہد جو ہیں یہ آگرہ کے مفتی اور قاضی القضات تھے، اور یہ وہی میر زاہد ہیں جو شاہ عبد الرحیم کے استاذ ہیں. شاہ عبد الرحیم کون ہے؟ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے والد محترم. عام طور پہ یہ مشہور ہے جو فنون کے آئمہ ہوتے ہیں، جو جن کا تعلق صرف فن سے ہوتا ہے، خدا نخواستہ وہ فاسق ہوتے ہیں، فاجر ہوتے ہیں، علم اور تقوی سے ان کا خاص تعلق نہیں ہوتا، یہ غلط بات مشہور ہوئی. میر زاہد کے بارے میں لکھا ہے، ان کا معمول تھا اکثر روزے سے ہوتے تھے. ایک دن اپنے شاگرد شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ آج بھوک لگی ہے، افطار کے اندر کباب کھانے کا دل چاہ رہا ہے. ایک آنا شاگرد کو دیا اور فرمایا کہ آپ بازار جائیں اور اس ایک آنے کے کباب خرید کے لے آئیں تاکہ افطار میں وہ کھا لیں. شاہ عبد الرحیم صاحب تشریف لے گئے بازار میں اور کباب لے آئے. میر زاہد نے جب یہ دیکھا کہ جو کباب آئے ہیں یہ ایک آنے سے زیادہ کے ہیں، اس کی مقدار وہ زیادہ ہے. اور افطار کے دوران جب کھانا شروع کیا تو شاگرد سے پوچھا کہ یہ کباب آج بہت زیادہ لے آئے، خیریت کیسے ملے؟ شاہ عبد الرحیم نے جواب دیا کہ حضرت، آپ کی عدالت میں کباب والے کا کوئی مسئلہ ہے، تو اس نے یہ کباب زیادہ اس لیے دیے ہیں کہ آپ کا احترام بھی ہو جائے اور آپ کی دعوت بھی ہو جائے. میر زاہد شدید ناراض ہوئے اور شاہ عبد الرحیم سے کہا کہ تم نے میرا پورا روزہ تباہ و برباد کر دیا، فاسد کر دیا، یہ تو رشوت ہے اور رشوت سے افطار کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اور دور پھینک دیا، کباب کو ہاتھ تک نہیں لگایا. یہ ایک منطقی ہے، صاحب فن ہے، اور منطق میں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی دسترس عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود تقویٰ دیکھیں اور علم کی پہچان دیکھیں، اللہ کا خوف دیکھیں کہ صرف ایک شائبہ پیدا ہوا کہ شاید یہ کباب جو بھیجے گئے ہیں یہ بطور رشوت کے بھیجے گئے ہیں، اس کو ہاتھ نہیں لگایا. شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مبلغ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عملی میدان میں ایک عظیم مجاہد بھی ہیں. اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد، ان کے ایک بہت ہی دیرینا ساتھی جو ان کے ساتھ درس میں شریک رہتے تھے، شاہ عبدالعزیز کے درس میں، فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ، شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ کو مشہور یہ تھا کہ علوم کے اندر بہت دسترس حاصل ہے، اور فضل حق خیر آبادی کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ یہ منطق کا امام ہے. ایک موقع ایسا آیا کہ شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ اور فضل حق خیر آبادی کے درمیان منطق پر مناظرہ طے ہو گیا، بیٹھیں گے، مجلس ہوگی اور منطق پر بات کریں گے. اصل مقصد بدعات کا رد تھا، فضل حق خیر آبادی کا کچھ بدعات کی طرف میلان تھا اور شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ وہ تو توحید کے اور رشد و ہدایت کے مینار تھے. طلباء نے یہ نوٹ کیا کہ فضل حق خیر آبادی پریشان ہے. ایک طالب نے ہمت کر کے پوچھا کہ حضرت، آپ تو منطق میں امام ہیں اور آپ تو پورے ہندوستان میں مشہور و معروف منطقی ہیں، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ کہنے لگے، بیوقوف آدمی، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ شاہ اسماعیل جس طرح دیگر علوم میں کمال کو پہنچا ہے، اسی طرح منطق میں بھی وہ امامت کا درجہ حاصل کر چکا ہے، اور مجھے اور کوئی ڈر نہیں ہے، صرف ایک بات کا ڈر ہے کہ وہ مناظرے کے اندر یہ کہہ دے گا کہ تم ابو علی سینا کے اور ابو الحسن فارابی کے قواعد میرے سامنے بیان نہیں کرنا. ابو علی سینا نے اور فارابی نے اور میاں زاہد نے اور اس کے علاوہ جتنے مشہور مناطقہ ہیں انہوں نے جھک ماری ہے, اور میں اسماعیل منطقی یہ کہتا ہوں. آسان کام نہیں ہے صاحب فن ائمہ سے اختلاف کرنا اور ان کے اقوال کو مطلقاً رد کر کے اپنے قاعدے اور اپنے قوانین پیش کرنا. لیکن شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ وہ ان فنون میں اس کمال کو پہنچ چکے تھے کہ فضل حق خیر آبادی کو پتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ابو علی سینا اور فارابی اور اس جیسے دیگر مناطق کے اقوال اور ان کے بنائے ہوئے قاعدے مطلقاً رد کر کے اپنے قاعدے پیش کر دے. اس کا جواب میرے پاس نہیں. میرے محترم بھائیوں اور طلباء کرام, علماء کرام, ہمیں اللہ نے جو وقت دیا ہے, اللہ نے جو مقام عطا فرمایا ہے, جو قرآن کریم کے عظیم علوم عطا فرمائے ہیں, اس کی حفاظت اور اس کے اندر استغراق, اس کے اندر تحقیق, اس کی امانت داری, اس کی تبلیغ, اس میں ہمیں جس جس میدان میں فن کی ضرورت ہو, مہارت کی ضرورت ہو, اس میں آپ بھرپور کوشش کریں. اور حقیقت میں قبولیت, مقام, درجہ, اخلاص, وہ تو اللہ تبارک و تعالی ہی نصیب فرماتے ہیں, اور ایک انسان کی حیثیت سے ہمارے اور آپ کے ذمے وہ کوشش. فیضا اعظم تو فتوکل علی اللہ, کم از کم عزم تو کر لیں نا. تبلیغی بھائی کہتے ہیں ارادہ تو کر لیں, اور اس ارادے کے ساتھ پھر عمل کی کوشش بھی ہوتی جائے. اسی طرح شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کا کیونکہ ذکر ہوا تو ایک اور واقعہ بھی سن لیں. شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ جب جہاد کے سلسلے میں یہ صوبہ سرحد کے علاقے کی طرف گئے اور وہاں پر آپ کا قافلہ اکوڑا خٹک میں قیام پذیر تھا, تو وہاں کے قریب کچھ پہاڑی علاقوں میں کندیا بابا ہوتے تھے. کون ہوتا تھا؟ کندیا بابا. یہ وہ کندیا بابا ہیں جس نے سلم کی مشہور شرح لکھی ہے. ان کو پتا چلا کہ ہندوستان کے مشہور و بہترین عالم شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں, اکوڑا خٹک میں قیام پذیر ہیں, اور جہاد کے سلسلے میں ان کا سفر ہے. وہ پہنچ گئے شاہ اسماعیل کی خدمت میں. کیوں آئے, کیسے آنا ہوا؟ جی آپ سے مناظرہ کرنا ہے. جو اس علاقے کے طلباء ہیں وہ جانتے ہیں آج بھی وہاں پہ کسی عالم, کسی شخصیت کو تولنا ہو تو سیدھا سیدھا اس سے مناظری کی دعوت دیتے ہیں. شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کس بارے میں مناظرہ کرنا ہے؟ کہنے لگے منطق میں مناظرہ کرنا ہے. فرمایا اگر تفسیر میں, حدیث میں یا فقہ میں مناظرہ ہوتا تو اس کا ادب یہ ہے کہ ایک مجلس لگا لی جائے بیٹھ کے طریقے سے. منطق تو فن ہے. شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے کو صاف کر رہے تھے, اس کا خرخرا کر رہے تھے. فرمایا بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں اپنے گھوڑے کو تیار کر رہا ہوں اور یہیں پہ مناظرہ شروع ہے. اور منطق قدیم کے 14 قاعدے ہیں, منطق جدید کے 6 قاعدے ہیں. ان 14 اور 6 قاعدوں میں بات کرنا اس کے علاوہ بات کی تو تمہاری خیر نہیں. شاہ اسماعیل چیزا جملہ پورا کشا پہو کا تلکندیا بابا نو تختی دے لو. جب پیچھے رہے گا تو کندیا بابا غائب. یہ مقام یہ مرتبہ ہمارے علماء ہمارے اسلاف کا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمایا ہے. لہذا اس سلسلے میں نہ مایوس ہونا ہے نہ فنون سے بے توجہی اختیار کرنی ہے اور نہ ہی ان کو معمولی سمجھنا ہے. علوم کے اندر اس سے ایک خاص قسم کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے استاد تھے حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ. شرح جامی کا درس ہوتا تھا, ہم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, وہ طویل ابحاث ماؤز میرا عامل ہو علی شریعت التفسیر وإذا تنازع الفعلان. اور شرائط منع صرف اور غیر منصرف کن مقامات پہ منصرف ہو جاتا ہے. میں نے ایک دن استاد محترم سے پوچھا کہ حضرت یہ اتنی مشکل چیزیں ہیں, اتنی مغلق عبارات ہیں, یہ سب پڑھ کے ہمیں کیا کرنا ہے؟ نہ اس میں قرآن کی آیت ہے, نہ حدیث ہے, نہ فقہ ہے, اور آپ اتنی تفاصیل کر رہے ہیں, بس عبارت پڑھیں آگے چلیں, امتحان قریب ہے. استاد جب زیادہ تفصیل کرتا ہے تو طالب کو فکر ہو جاتی ہے کہ یہ امتحان میں لکھنا بھی ہے. تو اس وقت استاد محترم نے فرمایا کہ نہیں, ان کو پڑھنے سے استعداد پیدا ہو جاتی. تو میں وہ امانت آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ ان فنون کے سیکھنے سے ایک استعداد پیدا ہوتی ہے, پھر وہ استعداد آپ کو قرآن و حدیث و فقہ میں جس مقام اور جس پرواز پر لے جاتی ہے, دوسرے علماء پھر صرف دیکھتے رہ جاتے ہیں. اس سلسلے میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو تجربات سے حاصل ہوتی ہیں. کوئی اس میں دلیل پیش نہیں کی جاتی, لیکن ایک محقق اور ایک متبحر عالم جب اس کے سامنے تمام کتابیں اور تمام تالیفات موجود ہوں, نظر میں ہوں, تو پھر وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ بہترین اور سب سے زیادہ استفادے والی کتاب کون سی ہے. حضرت والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ منطق کے اندر مہارت حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بہترین ابتدائی کتاب ہے وہ بدیع المیزان ہے, مومن آبادی کی. اور اسی طرح درس نظامی کی کتابوں کے علاوہ کوئی طالب چاہتا ہے کہ وہ نحو کے فنون میں ایک حد تک مطلع ہو جائے, بات کو سمجھ جائے, تو اس کے لیے بہترین کتاب وہ جمع الجوامع ہے. اور صرف کے اندر استعداد پیدا کرنے کے لیے ابن ہشام کی مغنی اللبیب, ابن ہشام کی مغنی اللبیب بہت بہترین کتاب, اللبیب لام سے. اور جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ادب کے اندر بھی ایک عالم کو نہایت دسترس ہونی چاہیے. اس سلسلے میں جاہز کی المیان والتمیم اور ابو العباس مورد کی الکامل اور اگر کوئی طالب شوقین ہے متولات کا تفاصیل جاننا چاہتا ہے تو شہاب الدین نوئیری کی نہایت العرب فی فنون الادب بہت تفصیلی کتاب ہے, پہلا اس کی ذکر ہو چکا ہے. اور تاریخ جاننے کے لیے تاریخ ہے مدینہ تو دمشق, بہت تفصیلی کتاب ہے, غالباً 50 جلد کے آس پاس ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو توفیق دے, آپ کو استعداد عطا فرمائے تو یہ کتابیں حاصل کریں اور وقتاً فوقتاً اس سے استفادہ ضرور کیا کریں. ہمارے اسلاف و ائمہ ان کے اندر بعض ائمہ اور بعض اسلاف وہ اس قدر وسیع الاطلاع واقع ہوئے ہیں کہ پھر وہ اپنے زمانے کے علوم کے اندر سند کی اور دستاویز کی حیثیت بن جاتے تھے. شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کے دور میں کوئی عالم کسی مکان پہ چلا جاتا, بات کرتا, امت کی رہنمائی کرتا تو اس سے سوال کیا جاتا تھا کہ آپ امام طحاوی کے درس میں بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے. اگر وہ کہتا تھا کہ نہیں بیٹھے ہیں تو فرماتے تھے کہ چلے جاؤ, کوئی ضرورت نہیں. جو امام طحاوی کا شاگرد نہیں ہے, امام طحاوی سے استفادہ حاصل نہیں کیا ہے تو زمانے کے لوگ اس کو عالم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور امام طحاوی کا ذکر اس طرح ہوا کہ ابن الجوزی نے بھی ایک کتاب لکھی ہے شرح المشکلات کے نام سے, اور حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ یہ ابن الجوزی نے جو کتاب لی ہے حقیقت میں یہ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ہے احکام القرآن کے نام سے. یہ ابن الجوزی نے جو شرح مشکلات القرآن لکھی ہے یہ امام طحاوی کے احکام القرآن سے پورا کا پورا کاپی پیسٹ ہے. کاپی پیسٹ جانتے ہیں, ایک جگہ سے اٹھایا اور دوسری جگہ چھاپ دی. یہ بات حضرت والد صاحب نے مکہ مکرمہ میں ایک عالم کے سامنے کہی جو کتابوں کا بڑا شوق رکھتے تھے. بہت ناراض ہوئے کہ آپ اتنے بڑے آدمی ابن الجوزی جیسے شخصیت کے اوپر کیا بات کر رہے ہیں, کیسا تہمت لگا رہے ہیں. حضرت والد صاحب نے اس سے کہا کہ امام طحاوی کی احکام القرآن موجود ہے تو لے آئیے. تو لے آئے اور حضرت والد صاحب نے 4 یا 6 جگہ کھول کے دکھائیں ابن الجوزی کی کتاب میں اور امام طحاوی کے احکام القرآن میں, اور فرمایا دیکھ لو اور اگر ان میں کوئی فرق ملے تو جو سزا آپ مجھے دینا چاہتے ہیں میں حاضر. یہ بیان کرنے کے بعد یہ بات سمجھ لیجئے کہ احکام القرآن کے متعلق بعد میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں اور اس میں ہمارے علماء اسلاف کا قصور نہیں ہے، اس لیے کہ امام طحاوی سے پہلے باقاعدہ تالیف اور تصنیف کی صورت میں احکام القرآن کی کتاب کوئی موجود ہی نہیں تھی. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وسعت اطلاع میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے زیادہ ہیں، حافظے میں یا صحت سند میں، سلسلہ تو ذہب میں نہیں، وسعت اطلاع میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے بعض علماء نے ان کو فائق قرار دیا. اور جیسے ان کا حدیث میں مقام ہے، جیسے ان کا تفسیر میں مقام ہے، اسی طرح وہ احکام القرآن میں بھی انہوں نے بہترین تصانیف فرمائی. ابھی چھپنا شروع ہوئی احکام القرآن، 4 یا 5 جلدیں مکہ مکرمہ سے چھپ چکی ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ 30 جلدیں ہیں اس کی تفسیر کی. اور امام طحاوی کا تقویٰ، ان کے انکساری اور ان کا ادب، وہ بھی دیکھ لیجئے. کوئی مسئلہ درپیش آیا تھا مصر کے بادشاہ کو، علماء نے فتویٰ دیا، امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جواب غلط ہے، فتویٰ غلط ہے. بادشاہ نے کہا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، تمام علماء اس پہ متفق ہیں. فرمایا علماء کو سامنے کرو، میں بات کرتا ہوں. بادشاہ نے محل میں مجلس رکھی، علماء کو سب کو جمع کیا اور خود تخت پہ بیٹھا اور اپنے ساتھ امام طحاوی کو بٹھایا. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے جب تخت سے نیچے نظر دوڑائی، دیکھا کہ مصر کے بڑے بڑے علماء، مفسرین، محدثین، اولیاء اللہ، وہ سارے زمین پہ نیچے بیٹھے ہیں اور امام طحاوی اور بادشاہ اوپر تخت پہ بیٹھے. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے بادشاہ سے کہا، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مسئلہ ان کا صحیح ہے، میرا غلط. کیا کہا؟ کہ یہ تمام علماء جو آپ نے جمع کیے اور سامنے بٹھائے، یہ سب صحیح ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے تسامح ہو گیا. بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ عجیب مولوی صاحب ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ غلط ہیں اور ابھی کہہ رہے ہیں میں غلط ہوں. مجلس ختم ہو گئی، علماء کرام امام طحاوی کے پاس آئے شکریہ ادا کرنے، جی بڑی مہربانی، آپ نے ہمارا ساتھ دیا، اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو بادشاہ کے سامنے ہم بہت زیادہ بے قیمت ہو جاتے. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسئلہ اب بھی تمہارا غلط ہے، جب میں بادشاہ کے ساتھ تخت پہ بیٹھا اور میں نے دیکھا کہ سینکڑوں علماء وہ تخت کے سامنے زمین پہ بیٹھے ہیں، تو میرے دل میں فوراً یہ آیا کہ بادشاہ کے دل و دماغ میں علم اور علماء کی قدر و قیمت ختم ہو جائے گی. ایک طحاوی کی قیمت قدر ختم ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن علم اور علماء کی قدر و قیمت وہ سلاطین اور ملوک کے سامنے اس کو ذلیل اور خوار ہونے نہیں دینا. اس لیے میں نے بادشاہ سے کہا کہ میں رجوع کرتا ہوں، میرا مسئلہ غلط ہے، حقیقت میں تم بھی غلط ہو، چاہو تو آ جاؤ، اپنی مجلس میں دلائل پہ بات کر لیتے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ائمہ کو اور ہمارے علماء کو کیسا بہترین اخلاق دیے ہیں، فہم دیا ہے، عقل دیا ہے. اور یہ کسی اور چیز کا کمال نہیں ہے، یہ صرف اور صرف علم کا کمال ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. کتابوں کا ذوق اور شوق، حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کو جس طرح تھا، جو انہماک تھا. خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا جو کتاب اور مطالعے میں میں نے اپنے سے زیادہ لائق اور فائق دیکھا. اللہ تعالی قبر کو جنت کا باغ بنائے، آپ اور ہم سب ان کے ورثاء ہیں، ان کے شاگرد ہیں، ان کے علوم کے علم بردار ہیں. ضرور کوشش کیا کریں کہ علم سے، دین سے، تحقیق سے، کتابوں سے تعلق زندگی بھر قائم اور دائم رہے. اصفہانی نے ایک کتاب میں الذریعہ الی مکارم الشریعہ، کیا الذریعہ الی مکارم الشریعہ، اصفہانی کی، ابو نعیم اصفہانی، اس کا ذکر پہلے گزرا. اس کے بارے میں قادیانیوں نے اچانک یہ دعویٰ کر دیا کہ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اس آیت کے ذیل میں اصفہانی نے بحوالہ غرناطی یہ لکھا ہے کہ جس طرح صلاح کسبی ہے، یعنی ایک شخص اپنے اعمال کے ذریعے سے صالح بن سکتا ہے، جس طرح صداقت کسبی ہے، یعنی اپنے عمل سے ایک انسان صدیق بن سکتا ہے، اور اسی طرح شہادت بھی ایک حد تک کسبی ہے. انسان ایسے میدانوں میں رہے جہاں اس کو شہادت ملے تو شہادت کسبی ہو گئی. قادیانیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہاں پہ الذریعہ الی مکارم الشریعہ میں لکھا ہے کہ نبوت بھی کسبی ہے، اور ایک انسان محنت کر کے، توجہ، کوشش کر کے نبی پیغمبر بن سکتا ہے، العیاذ باللہ. اور جب یہ دعویٰ سامنے آیا، اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے رد قادیانیت کے لیے ایک شمشیر بے نیام اور ایک آسمانی بجلی بن کر کڑکنے والے عالم، اور حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ آیت من آیات اللہ، اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھے، اللہ کے دین کے حقانیت کی نشانیوں میں سے، حضرت مولانا منظور چنیوٹی رحمت اللہ علیہ، رد قادیانیت کے ذریع اصول کے مصنف و مؤلف. ان کو پتا چلا کہ قادیانیوں نے اب یہ نیا دعویٰ کیا ہے، اور ان کو پتا تھا کہ یہ کتاب ایک ہی جگہ سے ملنی ہے، امام عصر محدث زمان استاذ اساتذتنا شيخ المشايخ مولانا محمد يوسف البنوري رحمه الله عليه کے کتب خانے سے یہ کتاب ملے گی اور کہیں سے نہیں ملنی ہے کتاب. سیدھا پہنچ گئے بنوری ٹاؤن اور حضرت سے فرمایا ازریہ الى مکارم الشریعہ فوراً چاہیے. قادیانیوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نبوت بھی قصبی ہے. اصفہانی نے بحوالہ غرناطی یہ لکھا ہے. کتاب مل گئی. مولانا منظور چنیوٹی رحمت اللہ علیہ کا جو علاقہ ہے چنیوٹ کہلاتا ہے, وہ دریا کے اس طرف ہے اور قادیانیوں کا جو مرکز ہے جسے وہ ربوا کہتے ہیں لیکن نام اس کا چناب نگر ہے, وہ دریا کے اس طرف اسی کے سامنے مولانا منظور چنیوٹی رحمت اللہ علیہ نے جلوس نکالا. آ جاؤ سامنے, کتاب مل گئی ہے, کہاں لکھا ہے دکھاؤ. قادیانی سمجھ گئے کتاب ان کو مل گئی ہے اور ہم بات چلے ہی نہیں, سارے بھاگ گئے غائب ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی نے مولانا کو عظیم فتح عطا فرمائی. خیر تقریباً 25 سال کے بعد پھر قادیانیوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے غور سے دیکھ لیا, کتاب میں ملی ہے ہمیں, وہاں واقعی لکھا ہوا ہے ازریہ الى مکارم الشریعہ میں کہ نبوت وہ ایک شخص اپنے کسب سے حاصل کر سکتا ہے. اور حضرت مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں وصال فرما چکے تھے, آپ کا کتب خانہ میراث میں تقسیم ہو چکا تھا. مولانا منظور چنیوٹی رحمت اللہ علیہ پریشان ہوئے کہ اب یہ کتاب کہاں سے آئے گی. بنوری ٹاؤن پہنچے, کتاب ڈھونڈی, کتاب نہیں ملی. پھر حضرت والد صاحب کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ ازریہ الى مکارم الشریعہ وہ ہر حال میں چاہیے. حضرت والد صاحب کے کتب خانے تو آپ کو معلوم ہے, ماشاءاللہ ہر جگہ کتب خانہ. مور ڈھونڈا, تلاش کیا, کتاب نہیں ملی. حضرت والد صاحب کے ایک دوست تھے مولانا یونس صاحب مدظہر العالی, ابھی بھی الحمدللہ موجود ہیں. کبھی کبھی حضرت کا معمول تھا کہ ان کے پاس چلے جاتے تھے, ترمذی کے درس کے بعد کوئی علمی بات ہو جاتی تھی, کتابوں کی بات ہو جاتی تھی اور ناشتہ بھی کر لیتے تھے. والد صاحب وہاں تشریف لے گئے مولانا یوسف یونس صاحب کے گھر پہ, دیکھا سامنے ٹیبل پہ ازریہ الى مکارم الشریعہ رکھی ہوئی. حضرت والد صاحب نے وہیں سے فون کیا, میں ساتھ موجود تھا, مجھے یاد ہے. مولانا منظور چنیوٹی رحمت اللہ علیہ کو فون کیا اور کہا کہ کتاب مل گئی ہے, دوسرا جلوس تیار کرو. اور یہاں سے اس کتاب کا انٹرنیٹ کے ذریعے پورا عکس بھیج دیا گیا اور مولانا منظور چنیوٹی رحمت اللہ علیہ نے پورے چنیوٹ میں بینر لگوائے, اشتہار چھاپے کہ قادیانیوں کا دجل و فریب ایک بار پھر بے نقاب ہونے والا ہے اور کتاب مل گئی ہے, آ جاؤ میدان میں, فلاں دن فلاں تاریخ فلاں میدان میں عظیم الشان مجلس ہے, جلسہ ہے اور قادیانیوں کو دعوت عام ہے, آ جائیں اور کتاب میں ہمیں دکھا دیں. حضرت والد صاحب کو میں مدعو کیا اور فرمایا کہ وہاں تقریر صرف دو ہوں گی, ایک میری ہوگی میں آپ کا تعارف کروں گا اور ایک آپ کی ہوگی, آپ یہ واقعہ بیان کریں گے, بس یہی جلسہ ہے, اس کے بعد دعا ہوگی. میرے محترم علماء و طلباء, یہ ذوق و شوق یہ صرف اور صرف اپنی تسکین کے لیے نہیں, یہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہونا چاہیے. اور علم کی طرف پہلو تہی نہ کریں, علم کی طرف راغب ہونا, علم سے شغف ہونا اور علم کو ہم وقت حاصل کرنا, یہ ایک عالم کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. کچھ حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، ان کے دادی بیمار ہے، کچھ کے دیگر لوگ بیمار ہیں، اور اسی طرح سب کو دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی تمام افراد کی، تمام دوستوں کی، تمام طلباء کی، تمام علماء کی، اور اس خیر کی مجلس میں جو تشریف لائے ان کی، اور جہاں جہاں ہمارے اس مجلس کو سنا جا رہا ہے، قرآن اور حدیث کی اس خدمت کو سراہا جا رہا ہے، اور حقیقت میں اپنی آخرت کی تیاری کی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی سب کی دعائیں قبول فرمائے، مشکلات آسان فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، اور ہمارے اس درس میں اور اس دین کی خدمت میں قبولیت عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے. اور زندگی تو چند روزہ ہے، اصل آخرت ہے. اللہ تبارک و تعالی ایمان نصیب فرمائے اور جنت فردوس نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإنهم إلا يظنون. سورہ بقرہ میں خطاب کا رخ یہود کی طرف ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہود کی اصلاح کے لیے ان نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو یہود کے اوپر کیے گئے تھے. زمانے کے تمام اقوام پر اللہ نے ان کو فضیلت دی تھی. فرعون جو اس زمانے کی سپر طاقت کی حیثیت سے حکومت کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہلاک کر دیا، اور اس طریقے سے بنی اسرائیل آرام چین سکون کی زندگی گزارنے لگے. اللہ تبارک و تعالی نے میدان تیہ میں بادل کو ان کے لیے چھت بنایا، اور من اور سلوا کی صورت میں بغیر محنت کے ان کو خوراک ملتا تھا. اس طریقے سے بہت سارے انعامات اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر کیے تھے. قرآن مجید کے اندر یہاں ان کا تفصیلی ذکر آپ کے سامنے آ چکا ہے، اور بار بار اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد رکھو، میری نعمتوں کو یاد رکھو. نعمت یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ احسانات ہیں، یہ نعمتیں ہیں، ان کا شکر ادا کرو. لیکن اس کے باوجود ان پر کوئی اثر نہیں ہوا اور کوئی تبدیلی ان میں نہیں آئی. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تشبیہ دی پتھروں کے ساتھ، کہ پتھر ہمیشہ ایک حال پر رہتا ہے، یہی کیفیت اور یہی حال بنی اسرائیل کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بڑے بڑے گناہوں کے بعد معافی کا اعلان کر دیا اور بے پناہ نعمتوں سے اللہ نے نوازا، لیکن بار بار معاف کرنا، نعمتوں سے نوازنا، ان کی زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوا اور ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور جو تکبر، بغض، حسد اور ناقدری، ناشکری ان میں تھی، وہ بیماری بدستور ان کے اندر موجود رہی. جس طریقے سے پتھروں میں تبدیلی نہیں آتی، ان میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل کے ساتھ ان کے خباستوں کا اور ان کے شکووں کا اور ان کے امراض کا تذکرہ شروع فرمایا ہے، اور اب ان کے جو امراض تھے اور ان کے جو خباستی تھی ان کا تذکرہ جاری ہے. تو آج ہم جس آیت کو پڑھیں گے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ. یہاں اللہ تبارک و تعالی ان کے آٹھویں بیماری کا تذکرہ فرماتے ہیں، کہ ایک گروہ ان کے اندر وہ تھا کہ جو لکھ کے پڑھے تھے اور بالکل کافر مجاہر تھے، ایک گروہ ان کے اندر منافقین کا تھا، اور ایک گروہ ان کے اندر ان پڑھ لوگوں کا تھا جو کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے. بس جو داستانیں ان کے مولویوں نے ان کے سامنے بیان کیے تھے، بس انہوں نے یہ سمجھے کہ تورات یہی ہے، وہی داستانیں انہوں نے اپنے دماغ کے اندر بٹھائی تھی اور انہی کو بیان کرتے پھر رہے تھے. تو یہاں اس آیت کے اندر اس تیسرے گروہ کا ذکر ہے جو بالکل ان پڑھ تھے، اور کتاب کے بارے میں وہ صرف وہی جانتے تھے جو بے سند باتیں ان کے مولویوں نے ان کے سامنے بیان کی تھی. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ. اور ایک جماعت ان یہودیوں میں سے وہ ہے کہ جو بالکل ان پڑھ ہے، خبر نہیں رکھتے ہیں کتاب کے، لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، خبر نہیں رکھتے ہیں کتاب کے، الا امانیہ، مگر خیالات باطلہ. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے مگر خیالات باطلہ ہے، بے سند باتیں اور بے دلیل باتیں ہیں، اس کے علاوہ یہ کتاب کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، اور وہ باتیں جو بے سند باتیں اور بے دلیل باتیں ان کے مولویوں نے ان کے سامنے بیان کی تھی، یہ انہی باتوں کو اور انہی داستانوں کو تورات سمجھتے تھے اور اسی طریقے سے ان کے مطابق زندگی گزارتے تھے. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، یہاں سے اللہ تبارک و تعالی ان کی ایک اور بیماری کو جو کہ مرض نمبر 9 ہے بیان فرما رہے ہیں. اور اس آیت کے شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کے کچھ مولوی تھے جنہوں نے تورات کے ان آیتوں میں تحریف کی تھی جس میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی تھی. تورات کے اندر آپ کے صفات یوں بیان کی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد درمیانہ ہے، جس طریقے سے اس سال آپ نے شمائل کے اندر پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطول من المربوع و اقصر من المشذب، لمبے سے چھوٹے قد والے سے ذرا بڑے تھے اور لمبے قد والے سے کم آپ کا قد تھا، درمیانہ قد تھا. یہی کتاب تورات، یہی بات تورات کے اندر بھی لکھی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد درمیانہ تھا. اسی طریقے سے تورات کے اندر یہ بات موجود تھی کہ آپ کے بال مبارک نیم گمریالے تھے، تو انہوں نے تحریف کی آپ کی صفات میں اور وہاں لکھ ڈالا کہ آپ دراز قد تھے، آپ کا قد بہت لمبا تھا. اور اسی طریقے سے تحریف کی کہ آپ کے بال مبارک بالکل سیدھا تھے، نیم گنگریالے نہیں تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ کتابیں منگواؤ، ہماری کتابوں کے اندر آخری پیغمبر کے جو صفات بتائی گئی ہے اور جو صورت بتائی گئی ہے، کیا وہ شکل صورت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ تو انہوں نے تحریف کی تھی، آپ کے درمیانے قد سے دراز قد بنایا تھا، نیم گمریالی بالوں سے بالکل سیدھا بال بنائے تھے. تو پھر ظاہر ہے انہوں نے یہ کہنا تھا کہ ہماری کتابوں کے اندر آخری پیغمبر کی جو صفات بتائی گئی وہ تو آپ میں نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی یہاں اس گروہ کا اور اس گروہ کی بیماری کا تذکرہ فرماتے ہیں. فویل، یہ آیت نازل ہو گئی، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اللہ تبارک و تعالی پر افتراء کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ بولتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے لکھ کر خود تحریف کیا کتاب کے اندر، اور جو محرف حصہ ہے، تحریف شدہ حصہ ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. ایسے کیوں کرتے ہیں؟ لیشترو بہ ثمنن قلیلا، تاکہ لے لے اس پر تھوڑا سا مال، تھوڑے سے مال کے لیے انہوں نے اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں خرابی ہے ان کو ان کے ہاتھوں کے لکھے سے، خرابی ہے ان کو ان کے ہاتھوں کے لکھے سے. وویل لہم، اور خرابی ہے ان کو، مما یکسبون، ان کے اپنی کمائی سے، یعنی انہوں نے جو اپنے ہاتھوں سے تورات کے اندر تحریف کیا، اور اپنی مطلب کے واضح تورات کے اندر شامل کی، اور اسی طریقے سے اس کے بدلے میں قوم سے دولت اور پیسہ لیا. یہ دو خرابیاں ان کے اعمال ناموں میں درج ہو گئی، اور قیامت کے دن یہ خرابیاں ان کے سامنے آئے گی، اور یہی ان کے تباہی کا سامان ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے آگے بھیجا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی یہاں اسی کا تذکرہ فرماتے ہیں، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. یہاں سے اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کے ایک اور بیماری کا تذکرہ فرماتے ہیں جو کہ بیماری نمبر 10 ہے. یہاں سے اللہ پاک اس بیماری کا تذکرہ فرماتے ہیں، یہ بھی ایک فرقہ تھا یہودیوں میں جو صاحب زادوں کا فرقہ کہلاتا ہے، اور اس طریقے سے پیر زادوں کا اور پیروں کا فرقہ تھا. یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ جہنم کی آگ نہیں لگے گی ہمیں مگر چند دنوں کے لیے، ایک ہفتے کے لیے یا 40 دن کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے جنت کو بنایا ہے، جنت میں صرف ہم جائیں گے اور جہنم میں ہمیں نہیں ڈالا جائے گا. ہم ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں، پیغمبروں کے اولاد ہیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم جنت جائیں گے، جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے. اور اگر ہمیں جہنم میں ڈالا بھی گیا تو چند دنوں کے لیے، ایک ہفتے کے لیے یا 40 دن کے لیے، اس سے زیادہ مدت کے لیے ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. یہ وہ فرقہ تھا کہ جو صاحب زادوں کا فرقہ تھا، اور اس طریقے سے پیروں کا فرقہ تھا اور پیر زادوں کا فرقہ تھا. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، انہوں نے کہا کہ نہیں لگے گی ہمیں جہنم کی آگ الا ایاما معدودہ مگر گنتی کے چند دنوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دعوی باطل کا رد فرمایا. قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے وعدہ لیا ہے اللہ تبارک و تعالی سے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ کی یہ معاہدے کے خلاف نہیں کرے گا. اللہ سے آپ نے کوئی عہد لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ کیے معاہدے کے خلاف ورزی نہیں کرے گا. یہ رد ہے ان کے دعوے کا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کی کوئی سند اپنے پاس نہیں رکھتے ہو. ما لا تعلمون یعنی اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کے کوئی سند اپنے پاس نہیں رکھتے ہو، کوئی ثبوت نہیں ہے ان باتوں کا آپ کے پاس، کوئی دلیل نہیں ہے ان باتوں کا آپ کے پاس، اپنی طرف سے جو ہے نا آپ نے یہ باتیں گڑی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ان کے اس دعوے کا رد فرمایا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ کہتے ہیں. بلا من قسم سیئتا، اور اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی قانون خداوندی کو بیان کرتے ہیں. بلا، کیوں نہیں دوزخ میں جاؤ گے تم؟ بلا کیوں نہیں دوزخ میں جاؤ گے تم؟ من قسم سیئتا، یہاں اللہ تبارک و تعالی ضابطے خداوندی کو بیان فرما رہے ہیں، قانون خداوندی کو بیان فرما رہے ہیں. من کا سب سیئتن، جس نے کسب کیا گناہ کا. کیا مطلب؟ یعنی جو آدمی کماتا ہے گناہ کو. وہ احاطت بھی خطی اتو، اور پھر گیر لیا اس کو اس کے گناہ نے، یعنی گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد توبہ نہیں کرتا، اور اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا اور ایسا احاطہ کیا کہ ایمان بھی پھر آدمی کے پاس نہیں رہا، ایمان سے بھی کیا ہو گیا؟ محروم. کیونکہ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، مطلب یہ ہے کہ آدمی کے جسم کا کوئی عضو ایسا نہ بچے کہ جہاں اس کے گناہ کے اثرات نہ پہنچے اور اس کے گناہ اس کا احاطہ نہ کرے. تو اب ظاہر ہے گناہ کے اثرات دل میں بھی پہنچ جائیں گے اور دل کا بھی احاطہ کر جائیں گے، اور اس طریقے سے گناہوں سے، ایمان سے یہ آدمی کیا ہو جائے گا؟ محروم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بلا کیوں نہیں دوزخ میں جاؤ گے تم، من کسب سیئات، جو آدمی کماتا ہے گناہ، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور پھر گیر لیا اس کو اس کے گناہ نے، اور ایسا احاطہ کرے اس کا گناہ اور اس کا کہ ایمان بھی اس کے پاس نہ رہے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہی ہے دوزخ کے رہنے والے اور ہمیشہ اسے دوزخ میں یہ لوگ رہیں گے. وہی ہے دوزخ کے رہنے والے اور وہ اسی دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ہمیشہ اسی دوزخ میں یہ رہیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب یہاں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو بشارت سناتے ہیں. ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ بشارت ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیا، اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون. قانون آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے، جب کافروں کا تذکرہ ان کی صفات کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے وعید کافروں کے لیے بیان کی جاتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے لیے بشارتوں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں. تو یہاں درمیان میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے لیے بشارت بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، اولئک اصحاب الجنت، وہی ہے جنت کے رہنے والے، ہم فیہا خالدون، اور وہی ہمیشہ جہنم، وہی ہمیشہ جنت میں رہیں گے ایمان والے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، یہاں سے اللہ تبارک و تعالی یہود کے ایک اور بیماری کو بیان فرماتے ہیں، اور یہ یہود کی بیماری نمبر 11 ہے. اور ساتھ ساتھ یہاں اللہ تبارک و تعالی یہود سے لیے گئے 8 عہدوں کا بیان فرماتے ہیں، اور اس طریقے سے ان کے علمی کمزوریوں کو بھی بیان کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ان کے عہد شکنیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیشہ عہد شکنیاں کرتے رہے، اور اس طریقے سے علمی کمزوریاں بہت زیادہ تھی ان کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان سے 8 عہد لیے تھے. یہ سب کچھ یہاں بیان کیا جائے گا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے میثاق، یہ میثاق اللہ تبارک و تعالی نے کس میں لیا تھا؟ تورات میں لیا تھا، عہد لیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے تورات میں. کیا عہد لیا تھا؟ اس میثاق کی تشریح ہے آگے، لا تعبدون الا اللہ، یہ میثاق کی تشریح ہے. کیا عہد لیا تھا اللہ پاک نے تورات کے اندر ان سے؟ کیا میثاق لیا تھا اللہ نے تورات کے اندر ان سے؟ لا تعبدون الا اللہ. یہ لا تعبدون نفی ہے، لا تعبدون نفی ہے، لیکن یہ نفی نہی کے معنی میں ہے، خبر انشاء کے معنی میں ہے، نفی نہی کے معنی میں ہے. تو اب معنی کیا ہوگا؟ لا تعبدوا الا اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے عہد یہ لیا تھا کہ تم عبادت مت کرو مگر صرف اللہ کی عبادت کرو. نفی نہی کے معنی میں عبادت مت کرو مگر صرف کس کی؟ اللہ تبارک و تعالی کی. وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان اور بلائی کیا کرو. آپ کو بتایا گیا تھا کہ قوت نظریہ کے اندر تین چیزیں ہیں، تدبیر منزل، تو یہ تدبیر منزل ہے. وبالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کیا کرے، بلائی کیا کرے، احسان کیا کرے. یہ عاد اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں سے تورات میں لیا تھا، اور آج بھی وہ اس عہد کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں. ماں باپ کا تقدس سب سے زیادہ یہودیوں کے ہاں پامال کیا جاتا ہے، وہاں ماں باپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. حالانکہ جو باتیں اسلام نے بیان کی ہے وہی باتیں تورات کے اندر بھی موجود ہے، جو قرآن کے اندر موجود ہے. ماں باپ کے تقدس سے متعلق ہدایات اور تعلیمات، یہی باتیں، یہی ہدایات اور یہی تعلیمات تورات کے اندر بھی موجود ہیں. لیکن مسلمان ماں باپ کے قدموں کے نیچے اپنے جنت کو سمجھتے ہیں، اور یہود ماں باپ کو کچرا اور اس طریقے سے بیکار چیزیں سمجھتے ہیں. اور ان تعلیمات کو انہوں نے کیا کیا ہے، اس وقت بھی نظر انداز کیا تھا، اور آج بھی اللہ تبارک و تعالی کے ان احکامات کو وہ بھرپور طریقے سے نظر انداز کیے ہوئے ہیں. ماں باپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. تو تورات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے. وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے. وذی القربا، اور اسی طریقے سے عزیز و اقارب کے ساتھ احسان کرو گے، رحم کے رشتے ہیں جن کے ساتھ، ان کے ساتھ احسان اور بلائی کرو گے. والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ احسان اور بلائی کرو گے. والمساکینی، اور مساکین کے ساتھ احسان اور بلائی کرو گے. رحم کے رشتوں کا بھی ان کے ہاں کوئی تقدس نہیں ہے، وہاں ان کو بھی پامال کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے یتیم اور مساکین کے حقوق کو بھی وہاں پامال کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم کو جو ان کو تورات کے اندر دیا گیا تھا، مکمل انہوں نے اس حکم کو پامال کیا، اور اس حکم کے تعمیل نہ اس وقت کی اور نہ آج کر رہے ہیں. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا، سیاست مدینہ ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان سے یہ میثاق لیا تھا تورات کے اندر کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا، کہو لوگوں سے اچھی باتیں، نیک باتیں، یعنی حق بیان کیا کرے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیا کرے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تہذیب اخلاق ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کیا کرے. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات دیا کرے. یہ وہ احکامات ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کو دیے تھے تورات کے اندر، اور انہوں نے ان تمام کے تمام احکامات کو نظر انداز کیا، اور اس طریقے سے ان کے تعمیل سے اعراض کیا. ثم تولیتم الا قلیلا منکم، یہ عہد اللہ تبارک و تعالی نے لیا تھا. اب پہلے عہد شکنی اللہ تبارک و تعالی یہاں سے بیان کرتے ہیں. ثم تولیتم الا قلیلا منکم، یہ عہد میں نے تم سے لیا تھا تورات کے اندر، اور تم نے اس عہد کو توڑا. تو پہلے عہد شکنی، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے. الا قلیلا منکم، مگر بہت کم تم میں سے نہیں پھرے، اور وہ اس عہد کے اوپر قائم رہے، اور اس عہد کے اوپر وہ عمل پیرا رہے. جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، اور اس طریقے سے ان کے کچھ ساتھی تھے کہ وہ تورات کے ان تعلیمات کے اوپر پورا پورا عمل کر رہے تھے، اور اسی عہد کے اوپر وہ قائم رہے، اور اسی عمل عہد کے اوپر وہ عمل پیرا رہے. وَأَنتُم مُّورِزُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنتُم مُّورِزُونَ، اور تم ہی پھرنے والے ہو. یہودیوں سے فرماتے ہیں تم ہی پھرنے والے ہو، یعنی تمہاری تو معمولات ہے، تمہاری تو عادت ہے، تمہاری تو فطرت ہے اقرار کر کے ہٹ جانا، یہ تمہاری خاندانی بیماری ہے. اقرار کر کے ہٹ جانا، یہ تمہاری خاندانی بیماری ہے اور اس بیماری کی وجہ سے تم کیا ہو گئے؟ پھر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیے عہد سے اور توڑ ڈالا تم نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوا دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ. یہ اللہ تبارک و تعالی یہود کی دوسری عہد شکنی کو بیان کرتے ہیں. تورات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک عہد وہ لیا جس کا ابھی تذکرہ ہوا اور اس عہد کو آپ نے توڑ ڈالا. اب یہاں اللہ تبارک و تعالی دوسرے عہد کو بیان کرتے ہیں کہ اس عہد کو بھی آپ نے توڑ ڈالا. دوسری عہد شکنی کا بیان ہے. یہاں سے دوسرا عہد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا اور یہ عہد لیا تھا کہ آپ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کو جلاوطن نہیں کرو گے. اور تمہاری برادری کا کوئی آدمی اگر کسی کے ہاں قیدی بن جائے، گرفتار ہو جائے، تو فدیہ پیسہ دے کے اس کو چھڑاؤ گے. ان تین باتوں کا عہد اللہ تبارک و تعالی نے ان سے تورات میں لیا تھا. انہوں نے ان تین باتوں میں سے دو کو تو پامال کیا، دو باتوں کے بارے میں عہد کو توڑ ڈالا اور صرف ایک بات کے بارے میں جو ہے نا عہد کا لحاظ رکھا اور اس طریقے سے قیدیوں کو چڑھاتے تھے، لیکن پہلی دو باتیں جو ہے نا اس میں انہوں نے عہد کا پرواہ نہیں کیا اور عہد کو توڑ ڈالا، عہد کو پامال کیا. وہ اس طریقے سے کہ مدینہ میں دو قبیلے مشرکین کے تھے اور دو قبیلے یہود کے تھے، اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے تھے اور یہ دو قبیلے مشرکین کے تھے، اور بنو قریظہ بنو نذیر یہ دو قبیلے یہود کے تھے. اوس اور خزرج جو مشرکین کے دو قبیلے تھے، ان کے اندر ہمیشہ لڑائی رہتی تھی. تو یہود کے دو قبیلوں میں سے ایک قبیلہ مشرکین کے ایک قبیلے کا دوست بن گیا تھا، یعنی بنو قریظہ یہ دوست بن گئے تھے اوس کے، اور بنو نذیر یہ دوست بن گئے تھے خزرج کے. جب اوس اور خزرج میں لڑائی شروع ہو جاتی تھی تو بنو قریظہ اوس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے اور بنو نذیر خزرج کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، اور اس کے بعد جنگ شروع ہو جاتی تھی. تو پھر یہ بنو نذیر اور بنو قریظہ جو یہود تھے، اور اس طریقے سے مشرکین کے دو مختلف قبائل کے حمایت میں کھڑے ہو گئے تھے، یہ پھر آپس میں اپنے ساتھیوں کو، اپنی برادری کے لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ ذبح کرتے تھے اور اس طریقے سے ان کو قتل کیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے اپنے یہودی بھائیوں کو جلاوطن کیا کرتے تھے. اور تورات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان سے جو عہد لیا تھا، اس عہد کو توڑ ڈالتے تھے اور اس طریقے سے اس عہد کو جو ہے نا ختم کرتے تھے، اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے. ہاں اگر ان کا کوئی آدمی اوس کے ہاتھوں یا خزرج کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتا اور قیدی بن جاتا، تو پھر فدیہ اور اسی طریقے سے اپنا پیسہ دے کے ان کو رہائی دلاتے تھے. تو ایک بات پر عمل کرتے تھے اور دو باتوں کو نظر انداز کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس عہد شکنی کو یہاں بیان فرمایا ہے اور اس طریقے سے ان کی اس بیماری کو اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا تورات کے اندر، لا تسفکوا دماءکم، یہ پہلا حکم ہے کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی آپس میں تم ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے اور ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے. ولا تخرجوا انفسکم، یہ دوسرا حکم ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو جلاوطن نہیں کرو گے، اور اس طریقے سے ایک دوسرے کو ان کے گاؤں بستیوں سے اور گھروں سے نہیں نکالو گے. ثم اقررتم, پھر تم نے کیا کر لیا, اس عہد کو قبول کر لیا اور اقرار کر لیا. وانتم تشہدون, اور تم مانتے ہو کہ آپ نے اس عہد کو کیا کر لیا, قبول کر لیا. ثم انتم ہاؤلاء, اس کے بعد پھر کیا ہوا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ نے تم سے یہ عہد لیا اور تم نے اس عہد کو قبول کیا اور تم مانتے بھی ہو کہ اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا تھا اور ہم نے اس عہد کو کیا کیا تھا, قبول کیا تھا. ثم انتم ہاؤلاء, پھر تم وہ لوگ ہو, تقتلون انفسکم, کہ تم ایک دوسرے کو کیا کرتے ہو, قتل کرتے ہو. تم ایک دوسرے کو کیا کرتے ہو, قتل کرتے ہو. کہ اوس اور خزرج کے حمایتی بن کر عاد شکنی کرتے ہوئے ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو, یعنی اپنے لوگوں کو کیا کرتے رہتے ہو, قتل کرتے رہتے ہو. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ, اور اسی طریقے سے تم میں سے ایک فریق دوسرے فریق کو اپنے گھروں سے کیا کرتا ہے, نکالتا بھی ہے اور اس طریقے سے جلاوطن کرا دیتا ہے. تظاہرون علیہم, یہ حال ہے, حال کونکم تظاہرون علیہم, اس حال میں کہ تم کیا کرتے ہو, چڑھائی کرتے ہو, اس حال میں کہ تم کیا کرتے ہو, ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرتے ہو. بالاسم, گناہ کے ساتھ, والعدوانی, اور ظلم کے ساتھ. اسم سے مراد کیا ہے, گناہ, یعنی حقوق اللہ کو ضائع کرتے ہوئے. بالاسم اسم کے ساتھ کیا مطلب, حقوق اللہ کو ضائع کرتے ہوئے. والعدوان ظلم کے ساتھ کیا مطلب, حقوق العباد کو ضائع کرتے ہوئے. یہاں حقوق اللہ بھی ضائع کرتے ہو اور حقوق العباد بھی کیا کرتے ہو, ضائع کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہو, حقوق اللہ کو ضائع کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیے عہد کو توڑ ڈالا, حقوق اللہ کو ضائع کیا. اور اس طریقے سے اپنے برادری کے لوگوں کے اوپر ظلم کیا اور زیادتی کی, ان کو قتل کر ڈالا, اور اس طریقے سے ان کو جلاوطن کرا دیا, حقوق العباد کو بھی کیا کر دیا, ضائع کر دیا. بالاسم والعدوان کا یہ مطلب ہے. وَإِيَّاتُوكُمْ اُسَارَا, اور جب آتے ہیں تمہارے پاس, اگر آئے تمہارے پاس قیدی, تو فادوہم, تو بدلہ فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ, یعنی یہاں پر کیا کرتے ہو, اللہ کے ساتھ کیے عہد کا خیال رکھتے ہو اور اس طریقے سے قیدیوں کو تو چھڑاتے ہو, لیکن دو جگہ اللہ کے ساتھ کیے عہد کو توڑ دیتے ہو, یعنی اپنے لوگوں کو قتل کرنا اور اس طریقے سے اپنے لوگوں کو جلاوطن کرانا. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ, جبکہ اپنے لوگوں کو قتل کرنا اور اپنے لوگوں کو جلاوطن کرنا, یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے کیا تھی, حرام. وہ محرم علیکم اخراجہم, یعنی اپنے لوگوں کو نکالنا ان کے گھروں سے اور جلاوطنی پر مجبور کرنا اور اس طریقے سے اپنے لوگوں کو قتل کرنا, یہ دونوں کام تمہارے لیے کیا تھے, حرام تھے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, یہ زجر ہے یہود کے لیے کہ بڑا عجیب معاملہ ہے تمہارا, بعض کتاب پر عمل کرتے ہو, کیا تم بعض کتاب پر عمل کرتے ہو اور بعض کتاب کے کیا کرتے ہو, انکار. مطلب یہ ہے کہ ایک حکم کے تعمیل کرتے ہو اور دو احکامات کو کیا کرتے ہو, ضائع کرتے ہو اور اس کا انکار کرتے ہو. صرف فدیہ دے کے اپنے قیدیوں کو چھڑاتے ہو, یا حکم کے اوپر تعمیل کر لیا اور یہاں کتاب کے اوپر عمل کر لیا, اور دوسری طرف اپنے برادری کے لوگوں کو قتل کیا اور اسی طریقے سے ان کو جرا وطن کیا, یہاں کتاب کا کیا کیا, انکار کیا, اللہ تبارک و تعالی کے حکم کا انکار کر بیٹھے. تو اللہ فرماتے ہیں بطور زجر, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کتاب کا کیا کرتے ہو, انکار کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك, اب اللہ تبارک و تعالی یہاں سے ایسا کرنے والوں کے لیے وعید بیان کرتے ہیں. فما جزاء من يفعل ذلك, پس اس آدمی کا جزا کیا ہے, من يفعل ذلك منکم, جو تم میں سے ایسا کرے گا, اس آدمی کا جزا کیا ہے. الا اس آدمی کا جزا نہیں ہے, فما جزاء من يفعل ذلك منکم, اس آدمی کا کوئی جزا نہیں ہے جو آدمی تم میں سے ایسا کرے. الا خزی فی الحیات الدنیا, مگر دنیا کے اندر رسوائی, یعنی جو آدمی ایسا کرے گا تو وہ مستحق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر اس کو کیا کرے, رسوا کرے, یہ انجام دنیاوی ہے ایسا کرنے کے. ویوم القیامت, اور یہ انجام اخروی ہے, قیامت کے دن. یردون الی اشد العذاب, اللہ تبارک و تعالی ان کو لٹائیں گے سخت عذاب کے طرف, یعنی جہنم کے گڑے کے طرف اللہ تبارک و تعالی ان کو لٹائیں گے اور جہنم کے اندر ان کو ڈالیں گے اور وہاں سخت قسم کے عذابات سے ان کو دوچار ہونا پڑے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, یہ تو وعید بیان ہوا, اور یہاں سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اللہ تبارک و تعالی وعید کی تاکید فرما رہے ہیں. جو وعید اللہ نے بیان فرمایا اس وعید کی کیا بیان کر رہے ہیں, تاکید. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اللہ تبارک و تعالی تمہارے کرتے درتے سے بے خبر نہیں ہے, تمہاری زندگی اور تمہارے سارے اعمال اللہ کے سامنے ہیں, اللہ تبارک و تعالی تمہاری بدعمالیوں کا اور عہد شکنیوں کا, اللہ کے احکامات کے پامالی کا تمہیں پورا پورا سزا دیں گے. تمہاری زندگی اللہ کے سامنے ہے, تمہارے اعمال سے اللہ بے خبر نہیں ہے. تو گویا کہ ان آخری کلمات سے اللہ تبارک و تعالی نے وعید میں تاکید فرمائی. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرت, یہ تتمہ ہے. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرت, یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں, یعنی آخرت دے کے اس کے بدلے میں کیا لے لیا, دنیا کو لے لیا. حالانکہ عقل مند آدمی دنیا سے محبت نہیں کرتا اور دنیا بنانے میں نہیں لگتا ہے, آخرت بنانے میں لگتا ہے. تو آخرت سے تو تم غافل ہو گئے اور اس طریقے سے آخرت کو تم نے برباد کر دیا اور اپنی دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہو, اور اسی طریقے سے مال اور دولت اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہو جس طریقے سے بھی ہو, لیکن تمہارے پاس مال آئے اور تمہاری دنیا اچھی ہو جائے اور آخرت سے بالکل بے خبر ہو گئے, آخرت کی تیاری تم نے چھوڑ دی. تو اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ, یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا آخرت کے بدلے میں, کیا خرید لیا, دنیا کو خرید لیا, آخرت کو چھوڑ دیا, آخرت کو ضائع کر لیا, صرف دنیا بنانے میں لگے, صرف دنیا میں بنانے میں لگے ہیں. اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرت خیر وابقا, نا سمجھ لوگ آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور آخرت کی محنت کو, آخرت کے لیے محنت چھوڑ کر دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں. ایسا لوگ بے وقوف ہے اور نادان ہے, نا سمجھ ہے, کیونکہ عقل مند آدمی دنیا پر آخرت کو ترجیح دے گا اور اسی طریقے سے اس مختصر زندگی کو آخرت کی کمائی اور آخرت کی تیاری میں خرچ کر ڈالے گا. لیکن جو آدمی نا سمجھ ہوگا, نادان ہوگا, بے وقوف ہوگا, وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دے گا اور اس مختصر اور قیمتی زندگی کو آخرت کی تیاری کے بجائے, آخرت کی تیاری میں لگانے کے بجائے دنیا کمانے میں اور دنیا بڑھانے میں، اور اس طریقے سے دنیا کی آسائشیں اور سہولتیں حاصل کرنے میں خرچ کرے گا. لولا الحمقاء لخربت الدنیا، یہ زاویے کے حاشیے میں لکھا ہے کہ بے وقوف اگر نہ ہوتے تو یہ دنیا ویران ہوتی، یہ گھر ویران ہوتے، شہر ویران ہوتے. اس لیے کہ بے وقوف آدمی دنیا کو نظر انداز کرتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے، دنیا کو آباد نہیں کرتا، وہ آخرت کو آباد کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے. اور بے وقوف دنیا کو آباد کرنے میں لگا رہتا ہے. تو بے وقوف ہے شہریں بن رہی ہیں، بے وقوف ہے بازاریں آباد ہیں، بے وقوف ہے منڈیاں قائم ہیں، اور بے وقوف ہے ہر چیز مارکیٹوں کے اندر دستیاب ہے. اگر سارے کے سارے لوگ عقل مند ہوتے تو پھر ہمیں جسم چھپانے کے لیے کپڑا نہیں ملتا، اور اسی طریقے سے سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ملتی، اور اسی طریقے سے ضروریات زندگی کا سامان منڈیوں میں پھر نہ ملتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بے وقوفوں کو بھی پیدا فرمایا ہے. تو یہ لوگ بھی بے وقوف تھے اور اس طریقے سے ناسمجھ تھے. انہوں نے کیا کر لیا، آخرت کے بدلے میں دنیا کو خرید لیا، اور آخرت سے غافل ہو کر دنیا بنانے میں انہوں نے اپنی زندگی خرچ کر ڈالی. اور آج بھی وہ اسی جو ہے نا محنت میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کو بھول گئے ہیں اور اس طریقے سے دنیا بنانے میں وہ لگے ہوئے ہیں. فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، ان گناہوں کے ساتھ اگر ان کی زندگی کا اختتام ہو گیا، اور ان گناہوں کے ساتھ اور اسی کفر کے ساتھ اگر یہ لوگ دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان سے عذاب میں کسی قسم کا تخفیف نہیں کیا جائے گا. ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. یہ جو نسبتیں کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور اس طریقے سے انبیاء کی طرف، تو یہ جو مقدس رشتے ہیں وہ مقدس رشتے ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، اور قیامت کے دن ان کے کام نہیں آئیں گے. اگر انہی گناہوں کے ساتھ اور اسی کفر کے ساتھ یہ دنیا سے آخرت کی طرف کیا ہو گئے، منتقل ہو گئے، اور توبہ نہیں کیا اور ایمان نہیں لائے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی یہود کے آبا و اجداد کا سلوک انبیاء کے ساتھ کیا رہا وہ بیان فرما رہے ہیں، کہ جو یہود حضرت کے زمانے میں تھے ان کے آبا و اجداد کا سلوک اپنے اپنے زمانے میں انبیاء کے ساتھ کیا رہا، وہ اللہ تبارک و تعالی یہاں سے بیان فرماتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی. وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے ہم نے انبیاء کو بھیجا تھا. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور اسی طریقے سے ہم نے عیسیٰ بن مریم کو دیے تھے البینات، واضح دلائل، البینات واضح دلائل ہم نے دیے تھے معجزات کے شکل میں، اور اسی طریقے سے انجیل کے شکل میں ہم نے واضح دلائل دیے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اور اس طریقے سے ان کے ہاتھ پیرنے سے اکمہ ابرس اعمى ٹھیک ہو جاتے تھے. یہ معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے. تو ان معجزات کے ساتھ
ہاں یہ معجزات ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَيَّدْنَاهُ قَوَّيْنَاهُ, اور ہم نے مضبوط کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو کس کے ساتھ؟ بِرُوحِ الْقُدُسِ, حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء کا طویل سلسلہ تھا, اور یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس میں چلایا تھا؟ بنی اسرائیل میں چلایا تھا. بنی اسرائیل کا برتاؤ ان انبیاء کے ساتھ کیا تھا, اور بنی اسرائیل کا سلوک ان انبیاء کے ساتھ کیا تھا, اور بنی اسرائیل کا معاملہ ان انبیاء کے ساتھ کیا تھا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم. افکلما استفہام تقریری ہے. افکلما کیا ہے؟ استفہام تقریری ہے. تو استفہام تقریری کا معنی کیا کریں گے؟ افکلما, جب بھی جاءکم رسول, آیا تمہارے پاس اللہ کا رسول, بما لا تهوى انفسکم, ایسے احکامات کے ساتھ جو تمہارے خواہش کے خلاف ہوتے تھے, یعنی جب بھی اللہ کا رسول آیا ایسے احکامات کے ساتھ کہ جو احکامات تمہارے خواہشات کے کیا ہوتے تھے, خلاف ہوتے تھے, استکبرتم, تم نے تکبر کا راستہ اختیار کیا, سرکشی کا راستہ اختیار کیا. استکبرتم, اس کے لیے سبب کیا ہے؟ لا تهوى انفسکم, وہ احکامات جو تمہارے خواہشات کے مطابق نہیں تھے, نبی لے کے آیا تو تم نے ان احکامات کو ماننا تھا اور اپنی خواہشات کو ذبح کرنا تھا اور قربان کرنا تھا, لیکن آپ نے خواہشات کو لے لیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیا, اور اسی طریقے سے تکبر کا راستہ اختیار کیا اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا. ففریقاً کذبتم, اب تکبر کا نتیجہ دیکھے, تکبر کی بیماری کی طرف جانے کے بعد اور سرکشی کا راستہ اختیار کرنے کے بعد اب اسی کا نتیجہ آگے اللہ بیان فرماتے ہیں. ففریقاً کذبتم, انبیاء کے ایک جماعت کی تم نے تکذیب کر ڈالی. انبیاء کے ایک جماعت کی تم نے کیا کی؟ تکذیب. عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کی؟ تکذیب کی. وفریقاً تقتلون, اور انبیاء کے ایک جماعت کو تم نے قتل کر ڈالا, حضرت زکریہ علیہ السلام کو, اور اس طریقے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو. یہ انبیاء تھے اور بنی اسرائیل میں تشریف لائے تھے اور بنی اسرائیل نے ان کو قتل کیا تھا. تو سرکشی کا راستہ اختیار کرنے کے بعد اور تکبر کا راستہ اختیار کرنے کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تبارک و تعالی اس کا نتیجہ بیان فرما رہے ہیں. ففریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون, ایک جماعت کی تکذیب کی, انبیاء کی ایک جماعت کی تم نے کیا کی؟ تکذیب کی, اور انبیاء کی ایک جماعت کو تم نے قتل کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی, اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر ڈالا. یہ بنی اسرائیل کا سلوک تھا ان انبیاء کے ساتھ جو انبیاء اللہ تبارک و تعالی نے ان کے برادری میں مبعوث فرمائے تھے. حضرت کے زمانے میں جو یہود تھے, اللہ تبارک و تعالی یہاں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ انہی یہودیوں کے آبا و اجداد کا سلوک اپنے اپنے زمانے میں ان انبیاء کے ساتھ کیا رہا جو انبیاء ان کی برادری سے تعلق رکھتے تھے, اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی برادری سے نبوت کے لیے ان کے انتخاب کر کے ان کی طرف بھیجا تھا, بیان کر دیا. وقالوا قلوبنا غلف, یہاں سے اللہ تبارک و تعالی ان کی ایک اور بیماری کو بیان کرتے ہیں, اور اس طریقے سے پہلے کا تتمہ ہے. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم, یہ بنی اسرائیل انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے دل پردوں میں ہے. غلف اس پردے کو کہتے ہیں جو ختنہ سے پہلے جو پردہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غلف کہتے ہیں. مراد یہاں پردہ ہے, اور پردے سے مراد کیا ہے؟ حفاظت. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پردوں میں ہے. کیا مطلب؟ ہمارے دل محفوظ ہے, ہمارے دل محفوظ ہے. بل لعنہم اللہ بکفرہن, یہ تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے اور اس طریقے سے حفاظت کے دعوے جو ہے نا کر بیٹھے تھے. لیکن معزز وہی ہوتا ہے جو اللہ کے ہاں معزز ہو. آدمی اگر اپنے آپ کو محفوظ سمجھے, اپنے آپ کو بڑا سمجھے, تو اس سے آدمی محفوظ نہیں ہوتا, اس سے آدمی بڑا نہیں ہوتا. اپنے آپ کو معزز سمجھنے سے آدمی معزز نہیں ہوتا. معزز وہ ہے جس کو اللہ, جو اللہ کے ہاں معزز ہو. بل لعنہم اللہ بکفرہم, اللہ نے ملعون قرار دیا ان کو ان کے کفر کی وجہ سے. اللہ نے کیا کرا دیا؟ ملعون. ان کو کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کو ملعون قرار دے دیا. فقلیل ما یؤمنون, اور یہ حال ہے, حال کونہم قلیل ما یؤمنون, درا حال ہے کہ ان میں بہت کم ایمان لانے والے ہیں. یعنی کچھ لوگ ان میں ایسے ہیں جو ایمان لے کر آئے, جیسے کہ عبداللہ بن سلام اور اس طریقے سے ان کے ساتھی, لیکن ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت کم ان میں ایسے ہیں کہ جو ایمان لانے والے ہیں, اور زیادہ ان میں وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے پناہ انعامات استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا نہیں کیا, نہ قدری نہ شکری کا راستہ اختیار کیا. اکثریت جو ہے نا ایسے لوگوں کے ہیں. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم, اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کا سلوک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھا اس کو بیان فرما رہے ہیں. خیبر میں ایک قبیلہ آباد تھا جن کو غطفان کہتے تھے, اور اسی غطفان قبیلے کے درمیان اور خیبر میں جو یہود تھے ان کے درمیان کبھی کبھی جنگ ہو جاتی تھی, اور کبھی کبھی جنگیں جو ہے نا مسلسل ہو جاتی تھی. تو مسلسل جنگوں کے اندر انہوں نے بار بار شکست کھائی غطفان قبیلے سے, بہت پریشان ہو گئے. بالآخر انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا مانگی غطفان قبیلے کے خلاف کامیابی کی. اور جب انہوں نے حضرت کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا مانگی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف نہیں لائے تھے, آپ کے بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے اور آپ کے تشریف آوری سے پہلے کا واقعہ ہے, انہوں نے دعا مانگی اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث آخر الزمان, یا اللہ آخری زمانے میں آپ نے جس نبی کے مبعوث ہونے کا فیصلہ فرمایا ہے جن کا نام محمد ہے اور اس طریقے سے وہ امی ہوں گے, یا اللہ اس نبی کے وسیلے سے اور اس نبی کے طفیل ہم آپ سے غطفان قبیلے کے خلاف کامیابی کی دعا مانگتے ہیں. یا اللہ اس نبی کے طفیل اور اس نبی کے وسیلے سے اس قبیلے کے خلاف ہماری مدد فرما اور ہمیں کامیابی عطا فرما. جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہود کو فتح عطا فرمائی, اور اسی طریقے سے یہود کے ہاتھوں سے اس قبیلے کو اللہ تبارک و تعالی نے اس قبیلے کی اللہ نے پٹائی لگوائی, اور اس طریقے سے یہ فتح سے ہمکنار ہو گئے. تو یہ ان کا حال تھا حضرت کے تشریف آوری سے پہلے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے, اور اس طریقے سے لڑائیاں اور جنگیں جیتنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے. تو جب حضرت تشریف لائے اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ حضرت پر ایمان لاتے, لیکن تشریف لانے کے بعد جب انہوں نے دیکھا اور پہچانا تو ایمان لانے کے بجائے کفر کا راستہ اختیار کیا. تو یہ جو ان کا معاملہ تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, یہاں اللہ تبارک و تعالی اس معاملے کو ذکر فرماتے ہیں. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ, اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے طرف سے, یعنی جب قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا, یہ قرآن مجید کے صداقت کی دلیل ہے, مصدق لما معہم, اور وہ کتاب تصدیق کرنے والی تھی اس کتاب کے جو ان کے پاس تھی, یعنی قرآن مجید تصدیق کرنے والی ہے تورات کی. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, اور یہ کافر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے کیا کرتے تھے, فتح حاصل کرنے کے لیے, کافروں کے خلاف فتح حاصل کرنے کے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے. یستفتحون علی الذین کفروا, کافروں کے خلاف فتح حاصل کرنے کے لیے, کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے, اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل دعائیں مانگتے تھے. یہ ان کا حال تھا. فلما جاءہم, فلما جاءہم, جب آیا ان کے پاس وہی نبی جن کے وسیلے سے یہ اپنے دشمنوں کے خلاف اور کافروں کے خلاف کامیابی کے دعائیں مانگتے تھے, یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, عرفوہ, تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہے جن کی خبر اللہ تبارک و تعالی نے تمام کے تمام آسمانی کتابوں میں دی تھی, اور یہ وہی نبی ہے جن کی صفات اللہ تبارک و تعالی نے ان کتابوں کے اندر بیان فرمائی جو ہمارے پاس ہیں. پہچان لیے انہوں نے صفات سے. کفرو بھی, تو ایمان لانے کے بجائے انہوں نے کیا کر لیا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر لیا اور ایمان لانے کے بجائے کفر کی طرف چلے گئے. فلعنت اللہ علی الکافرین, اب کفر کا انجام سنیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لعنت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پٹکار ہے ان کافروں کے اوپر, کہ نبی کے آنے سے پہلے نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں, اور نبی جب تشریف لائے تو پہچان بھی لیا کہ یہ وہی نبی ہے جن کی صفات ہماری کتابوں میں بیان کی گئی ہے, لیکن اس کے باوجود عنادن اور حسدن انہوں نے کیا کر لیا, اس نبی کا انکار کر لیا اور کفر کا راستہ اختیار کیا. تو انجام کفر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں, فلعنت اللہ علی الکافرین, اللہ کے لعنت ہے, پٹکار ہے ان کافروں کے اوپر. بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آیت کے تتمیے کو بیان فرما رہے ہیں, بئس ما اشتروا به انفسهم, بئس ما اشتروا به انفسهم, بہت برا ہے جس کے ساتھ انہوں نے بیچ ڈالا اپنے آپ کو, اور وہ کیا ہے, ایکفروا بما انزل اللہ, جو کتاب اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی تھی قرآن کی صورت میں, انہوں نے کیا کر لیا, اس کا انکار کر لیا. تو اپنے آپ کو بیچنا کفر کے بدلے میں, یعنی کفر بالقرآن کے بدلے میں, اور کفر بالقرآن کو خریدنا, یہ ان کا انتہائی ناکارہ عمل ہے اور یہ ان کا انتہائی برا عمل ہے, کہ انہوں نے کیا کر لیا, اپنے آپ کو بیچ ڈالا, اور کس کے بدلے میں بیچ ڈالا, کفر بالقرآن کے بدلے میں بیچ ڈالا, اور اس کے بدلے میں کیا کر لیا, قرآن مجید کا انکار خرید لیا, اور اس طریقے سے قرآن مجید کفر بالقرآن کو خرید لیا. یہ سودا ان کا خسارے کا ہے اور یہ بہت برا سودا ہے. بغیان ایسا کیوں کہ انہوں نے علت کفر کو اللہ بیان فرماتے ہیں, بغیان حسدن وعنادن, یعنی ایسا کیوں کہ انہوں نے حسد کی وجہ سے اور ضد کی وجہ سے اور عناد کی وجہ سے, کیونکہ یہ جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی ہے اور قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری جو ہے نا کتاب ہے. یہ سب کچھ جاننے کے باوجود حسدن وزدن انہوں نے کیا کر لیا, کفر کا راستہ اختیار کر لیا. اَيُنَزِّلْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ, یعنی انہوں نے ایسا کیوں کیا, اس لیے کہ ان کو حسد کی بیماری اس وجہ سے لگی تھی کہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبوت ہمیشہ بنی اسرائیل کے پاس رہنی چاہیے, نبوت ہمیشہ بنی اسرائیل کے پاس رہنی چاہیے, تو نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنو اسماعیل میں کیوں چلی گئی, کیونکہ آخری نبی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں سے مبعوث فرمایا. تو یہ کہا کرتے تھے کہ نبوت بنی اسرائیل کے پاس رہنی چاہیے, بنی اسرائیل سے نکل کر نبوت بنو اسماعیل کے پاس کیوں چلی گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اَيُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ, اللہ مرضی کا مالک ہے, اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر نازل کرنا چاہے گا اسی پر نازل کرے گا. ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ بنی اسرائیل میں چلایا, اللہ کو یہی منظور تھا تو وہاں چلتا رہا, اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا کہ آخری نبی اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے مبعوث ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت وہاں سے یہاں منتقل کر دی, اللہ کا مرضی کا مالک ہے. فباؤ بغضب علی غضب, فباؤ بغضب علی غضب, کمال آئے غصے پر غصہ, غضب پہ غضب, لگ گئے غضب پہ غضب, کیا مطلب, کمال آئے غصے پر غصہ اور غضب پہ غضب, کیونکہ ایک غضب تو ان کے ساتھ لگا ہوا تھا کفر کا, اب دوسرا غضب ان کے ساتھ لگ گیا حسد کا, تو غضب پہ غضب کمال آیا ایسا کرنے کی وجہ سے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے بعد قرآن کا انکار اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار, اس کی وجہ سے انہوں نے کیا کر لیا, کما لیا غصے پہ غصہ, غضب پہ غضب کما لیا. ایک غضب کفر کا پہلے سے ان کے پاس تھا اور دوسرا غضب حسد کا اور اسی طریقے سے زد اور عناد کا. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُحِينٌ, کافروں کے لیے عذاب ہے ذلت کا, اللہ تبارک و تعالی ان کو ذلت کے عذاب سے دوچار فرمائیں گے. وقت آنے والا ہے اور عذاب کی گھڑیا جو ہے نا ان پر آنے والی ہے, اللہ تبارک و تعالی ان کو ذلت کے عذاب سے پھر نوازیں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ, یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے یہود کو ایمان کی دعوت دی ہے, اور یہود کا جو قول باطل ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے, اور اس کے تذکرے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے پانچ طریقوں سے یہود کے قول باطل کا رد فرمایا ہے. ایمان کی دعوت اور ایمان کے دعوت کے بعد جب ان کا دعویٰ قول باطل کے شکل میں سامنے آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے قول باطل کا رد فرمایا. کتنے طریقوں سے؟ پانچ طریقوں سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جب ان سے کہا گیا کہ تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے قرآن مجید. ابن سے کہا گیا کہ قرآن مجید پر ایمان لاؤ, تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ نے ان کو قرآن پر ایمان کی دعوت دی, تو ان کا دعوت سامنے آیا قول باطل کے شکل میں, اور پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے اس دعوے کو آگے رد فرمائیں گے پانچ طریقوں سے. قول باطل کے شکل میں ان کا دعویٰ جو سامنے آیا وہ کیا ہے؟ قالو نؤمن بما انزل الینا بما انزل علینا. انہوں نے کہا کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو اللہ نے ہمارے اوپر نازل کی ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اپنے نبی کہتے تھے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ پاک نے جس کتاب کو نازل فرمایا تورات, کہتے تھے کہ ہم اس پر ایمان لے کر آئے ہیں. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ, اور تورات کے علاوہ باقی جتنی کتابیں ہیں ہم کسی کتاب کو نہیں مانیں گے, بس جو کتاب اللہ پاک نے ہماری طرف نازل کی ہے اس کتاب پر ہمارا ایمان ہے اور یہی ہمارے لیے کافی ہے, اس کے علاوہ ہم کسی کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے. وَهُوَ الْحَقُّ, دعویٰ ان کا دعویٰ جو قول باطل کے شکل میں ہے بیان کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی ان کے دعوے کو رد فرماتے ہیں چار طریقوں سے. وَهُوَ الْحَقُّ, یہ پہلی وجہ ہے. جبکہ قرآن مجید حق ہے, جبکہ قرآن کیا ہے؟ حق ہے, اللہ کی طرف سے ہے اور حق کتاب ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور حق ہے, تو ماننا چاہیے تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا. مصدقا لما معاہم, یہ دوسری وجہ ہے, اور یہ قرآن مجید تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کے جو ان کے پاس ہے. جب قرآن مجید تورات کے خلاف نہیں ہے اور تورات کی تصدیق کرتا ہے تو پھر تو ان کو ایمان لانا چاہیے تھا قرآن مجید کے اوپر, لیکن اس کے باوجود انہوں نے قرآن مجید پر ایمان نہیں لایا. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ, اور یہ تیسری وجہ ہے ان کے قول کی تردید کے لیے اللہ پاک تیسری وجہ بیان کرتے ہیں. اے پیغمبر, آپ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہو, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں, لہذا تورات پر ایمان رکھنے کے ساتھ ہمیں کسی اور آسمانی کتاب پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ ان سے کہہ دیجئے اگر آپ اپنے اس دعوے میں سچے ہو اور تورات کے اوپر آپ کا ایمان ہے, فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل, پھر تمہارے آبا و اجداد نے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ تمہارے آبا و اجداد نے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ تورات پر اگر تمہارا ایمان ہوتا جس طریقے سے آپ کا دعویٰ ہے, اگر آپ اس دعوے میں سچے ہوتے تو آپ کے آبا و اجداد جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کو نازل فرمایا وہ کبھی انبیاء کو قتل نہ کرتے, بلکہ انبیاء کے اوپر کیا لے کے آتے؟ ایمان لے کے آتے. ان کنتم صادق, ان کنتم مومنین, اگر تم تورات کے اوپر ایمان رکھنے والے ہو تو یہ بتاؤ کہ تم نے انبیاء کو کیوں قتل کیا, اور وہ انبیاء کے جو تمہاری برادری سے تعلق رکھتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمہارے طرف بھیجا تھا, تم نے ان انبیاء کو کیوں قتل کیا اگر تمہارا تورات کے اوپر ایمان ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ, اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دعوے کو رد فرما رہے ہیں, اور رد کے لیے یہ چوتھی وجہ ہے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ, تحقیق تشریف لائے تھے موسیٰ علیہ السلام ان کے طرف, بِالْبَيِّنَاتِ, تورات سے پہلے واضح دلائل کے ساتھ, تورات سے پہلے واضح دلائل کے ساتھ, اور وہ واضح دلائل جو ہے نا وہ کیا تھے؟ آسا ید بیزا, اور اس طریقے سے سمندر کا پاڑنا. اللہ تبارک و تعالی نے جو لاٹھی آسا موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی, جنہوں نے تمام کے تمام جادوگروں کے جادو کو فیل کر دیا تھا, جب فرعون جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے میدان میں لے کے آئے تھے, اور اس طریقے سے ید بیضہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا، اور اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو پال ڈالا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ صحیح سلامت دریا کو عبور کر گئے، اور جب فرعون تعاقب میں دریا میں اترا تو اللہ پاک نے پانی کو ملایا، اور اسی طریقے سے فرعون اپنی قوم کے ساتھ ہلاک ہو گیا. اسی طریقے سے میدان فی کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو لاٹھی ماری اور 12 چشمے جاری ہو گئے. اسی طریقے سے میدان فی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے من اور سلوا کی شکل میں آپ کو غذا عطا فرمایا. اسی طریقے سے میدان فی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بادلوں کو تمہارے لیے چھت بنایا. یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ وہ واضح بینات ہے جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے تمہارے طرف، یعنی وہ معجزات. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق آئے تھے موسیٰ علیہ السلام تمہارے طرف بالبیناتِ، واضح دلائل کے ساتھ، یعنی تورات ملنے سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام معجزات واضح دلائل لے کر آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا کی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے نبوت کے اوپر دلالت جو ہے نا وہ کر رہے تھے. ثم اتخذتم العجل، آپ بات کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اور اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے دلائل تمہارے سامنے رکھ دیے تھے، اور وہ واضح دلائل تھے، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ثابت ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود تم نے کیا کیا؟ ثم اتخذتم العجل من بعده، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا تورات عطا کرنے کے لیے، تو پیچھے تم نے گائے کے بچڑے کو الہ بنایا. وانتم ظالمون، اور تم کیا تھے؟ ظالم، یعنی تم شرک کے مرتکب ہوئے. روئی زمین پر اس سے بڑا گناہ نہیں ہے، وہ تم نے کر ڈالا، اور موسیٰ علیہ السلام کے تمام تعلیمات کو آپ نے رون ڈالا اور اس کو پامال کیا. تو کس طریقے سے آپ کہتے ہو کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے اس کتاب پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان اور تورات پر ایمان ہمارے لیے کافی ہے، ہم کسی اور کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے. ان باتوں میں اگر آپ سچے ہو تو آپ نے پھر یہ سارے کام کیوں کیے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یہ عہد اللہ تبارک و تعالی نے زبردستی لیا تھا ان سے، کس طرح لیا تھا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے کوہ طور پہاڑ کو اٹھایا اور اس کو تمہارے مہادات میں لا کر کیا کر دیا؟ کھڑا کر دیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آن لیا، خزو ما آتیناکم، یعنی قلنا لہم خزو ما آتیناکم، ہم نے کہا ان بنی اسرائیل سے خزو ما آتیناکم، یہ وہ 70 سردار تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی دور پر جو ہے نا گئے تھے، خزو ما آتیناکم، مضبوطی کے ساتھ پکڑو، ما آتیناکم، وہ تمام کے تمام احکامات جو ہم نے تمہیں عطا کیے ہیں اسی کتاب کے اندر، تورات کے اندر، بقوت، مضبوطی کے ساتھ اور زور کے ساتھ، واسمعوا، اور اچھی طریقے سے جو ہے نا یہ بات سنو، قالوا سمعنا وعصینا، تو انہوں نے کیا کہا؟ سمعنا، زبان سے تو یہ کہا، وعصینا، اور دل سے یہ کہا کہ ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ تو بہت مشکل احکام ہے، ہم سے عمل نہیں ہو سکے گا. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور پلائی گئی ان کی دلوں کو بچڑے کی محبت، العجلہ یعنی حب العجلی، بچڑی کی محبت, گائی کی بچڑی کی محبت ان کے دلوں کو پلائی گئی تھی, اور اسی طریقے سے گائی کے بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی بے کفرہم, ان کے سابقہ کفر کی وجہ سے, کیونکہ یہ لوگ صورت پرست تھے. اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب ان میں سے ایک آدمی نے زنا کیا اور کیس حضرت کے پاس لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے عالم کو بلاؤ. عبداللہ بن سوریہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ فیصلہ کریں آپ کے مذہب میں ایسے جرم کی سزا کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ الٹا گدھے پہ بٹھاؤ اور اس طریقے سے گھماؤ. تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ فیصلہ تمہارے پاس جو آسمانی کتاب ہے اس کے مطابق ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, اس کتاب کے مطابق نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہماری عورتیں بہت زیادہ حسین اور جمیل ہیں اور ہم صورت پرست ہیں, حسن پرست ہیں, ہمارے مردوں سے پھر صبر نہیں ہوتا, گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. اس لیے ہم اپنی امت کے لیے اور اس طریقے سے اپنے عوام کے لیے ہم آسانیاں پیدا کرتے ہیں, ہم نے آسانیاں پیدا کی. جب یہ بات انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے رکھ دی اور یہاں سے واپس چلے گئے اور پھر ان کی بڑی میٹنگ ہوئی, تو بڑی میٹنگ کے اندر انہوں نے اپنے مولویوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر منکشف کی ہے اور آپ کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کی باتیں اگر پیدا کی ہے تو وہ باتیں آپ مسلمانوں کے سامنے کیوں بیان کرتے ہو؟ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں آپ کے ان بیانات کو لے کر مسلمان آپ کے خلاف کیس لڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اس طریقے سے دنیا کے اندر بھی اگر موقع ملا تو آپ کے ان بیانات کو لے کر مسلمان آپ کے خلاف کیس لڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ پر غالب آ جائیں گے. لہذا یہ اپنی باتیں ہیں, ان کو اپنے تک محدود رکھو. حسن پرست ہے یہ, صورت پرست ہے. تو اس طریقے سے وہ بشری کی صورت ان کے دلوں کے اندر جو ہے نا بیٹھ گئی تھی اور اس طریقے سے اس کی محبت ان کے دلوں کے اندر بیٹھ گئی تھی. وہ محبت ان کو وقتاً فوقتاً غلط کاریوں پر اور اس طریقے سے جو ہے نا بدکاریوں پر آمادہ کرتی تھی. قل بے سما یا امرکم بھی ایمانکم ان کنتم مؤمنین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بے سما یا امرکم, بری بہت بری باتیں سکھاتا ہے تم کو تمہارا ایمان بالتورات. اگر تم ایمان بالتورات کے دعوے میں سچے ہو تو تورات پر جو یہ تمہارا ایمان ہے یہ تو تمہیں بہت بری باتیں سکھاتا ہے. ایمان کبھی تم بچڑے کی عبادت میں لگ جاتے ہو اور اسی طریقے سے کبھی تم قرآن مجید کی انکار کر بیٹھتے ہو اور کبھی تم انبیاء کو قتل کرتے ہو اور کبھی تم انبیاء کی تکذیب کرتے ہو اور ساتھ ساتھ دعوی کرتے ہو کہ ہم تو تورات پر کیا کرتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں. تو کیا تورات ان باتوں کا درس دیتا ہے؟ کیا تورات ان باتوں کا حکم دیتا ہے؟ بلکہ یہ تو وہ باتیں ہیں جن کو مٹانے کے لیے اور جن کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کو نازل فرمائے. تو یہ کیسا ایمان ہے تمہارا تورات کے اوپر؟ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. یہ چیلنج ہے ان یہودیوں کے لیے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے, اور یہاں سے اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کے ایک اور بیماری کو بیان فرما رہے ہیں. یہ یہودیوں کے بیماری نمبر 19 ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے. ابھی مسلسل اللہ تبارک و تعالی ان کی بیماریوں کو اور ان کے خواصتوں کو بیان کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ جنت تو ہماری لیے ہے اور جنت میں صرف ہم جائیں گے. اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو پھر موت سے ڈرتے کیوں ہو؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد آپ نے جنت میں جانا ہے, اور جنت تو جنت ہے, وہاں تو ہر خوشی ہے, وہاں تو ہر نعمت ہے, وہاں تو کسی قسم کا غم نہیں ہے, کسی قسم کا صدمہ نہیں ہے, وہاں کوئی پریشانی نہیں ہے, وہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے. جب آپ کو, اگر آپ کو اپنی بات پر یقین ہے کہ جنت آپ کے لیے ہے اور مرنے کے بعد آپ نے جنت میں جانا ہے اور جنت آپ کی پراپرٹی ہے, تو پھر موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ اور سب سے زیادہ موت سے ڈرنے والا وہ یہودی ہے. سب سے زیادہ موت سے ڈرنے والا یہودی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک یہودی مر جاتا ہے تو ساری دنیا کے اندر ہلچل مچ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج دیا آدر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو, قل ان کانت لکم الدار الآخرہ, اگر تمہارے لیے ہے جنت عند اللہ, اللہ کے ہاں خالصتاً صرف اور صرف آپ کے لیے ہے, من دون الناس باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ ان کا دعویٰ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے ہیں ہم, ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے, انبیاء کی اولاد ہے, اور جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ہمارے لیے بنائی ہے. جنت میں صرف ہم جائیں گے, ہمارے سوا کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا. اگر آپ اس بات میں سچے ہو کہ جنت خالص صرف آپ کے لیے ہے اور باقی کوئی جنت میں نہیں جائے گا, فتمنوا الموت, آرزو کرو موت کی, ان کنتم صادقین, اگر تم اپنے اس وعدے میں کیا ہو, سچے ہو. اگر اپنے اس وعدے میں سچے ہو پھر موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ پھر موت کے آرزو کرو, موت کے تمنا کرو, تاکہ دنیا کے مسائل سے جان چھوٹے اور دنیا کے پریشانیوں سے آپ کو نجات ملے, اور اس طریقے سے خوشیوں کے جگہ میں آپ منتقل ہو جائے, پھر موت کی تمنا کرو. موت سے ڈرتے کیوں ہو؟ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ, اللہ تبارک و تعالی پیشنگوئی فرماتے ہیں کہ یہودی جھوٹے ہیں, اپنے اس دعوے میں بھی جھوٹے ہیں یہ, اور ان کو پتہ ہے کہ ہم اپنے دعوے میں کیا ہے, جھوٹے ہیں. اسی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. قیامت آ جائے گی لیکن یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. 1400 سال گزرنے کے بعد جو خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے وہ آج تک صادق ہے اور قیامت تک صادق رہے گی یہ خبر. یہودی کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے, ہمیشہ موت کا خوف ان کے سروں کے اوپر کیا رہے گا, سوار رہے گا. موت کے خوف سے تو انہوں نے ابھی سے غرقت کے درخت اپنے شہروں میں اور اپنے جو ہے نا سہاراؤں میں اور اپنے گاؤں بستیوں میں لگانا شروع کیے ہیں, کیونکہ ان کو بتایا گیا ہے کہ واحد درخت ہے دنیا کے اندر غرقت کا درخت, جب مسلمان تعاقب کریں گے تمہارے تو یہی درخت تمہیں پناہ دے گا, اس کے علاوہ کوئی اور چیز تمہیں پناہ نہیں دے گی. انہوں نے اب اپنے ملک کے اندر, اپنی ریاست کے اندر کثرت کے ساتھ غرقت کے درخت کو لگانا شروع کر دیا. موت سے ڈرنے کا تو ان کا حال یہ. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں. لن يتمنوه, اللہ تبارک و تعالیٰ پیشنگوئی دیتے فرماتے ہیں کہ ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے, ابداً ہمیشہ کے لیے. قیامت آ جائے گی لیکن یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم, بما قدمت ایدیہم, بسبب ان گناہوں کی جو آگے بیچ چکے ہیں ان کے ہاتھ, بسبب ان گناہوں کی جو آگے بیچ چکے ہیں ان کے ہاتھ اور ان کی زبان. یا صرف ہاتھ کا ذکر ہے, مراد کیا ہے؟ زبان, سب سارا جسم مراد ہے, کیونکہ انہیں ہاتھوں سے جو انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے, اور اسی زبان سے انہوں نے انبیاء کی تکذیب کی ہے، اور اسی زبان سے انہوں نے انبیاء کی بے ادبی کی ہے اور گستاخیاں کی ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہماری آخرت تباہ ہے، برباد ہے، ہماری آخرت ویران ہے، مرنا ہے اور جہنم کے گڑے میں جانا ہے. اس لیے یہ موت سے ڈرتے ہیں اور کبھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. یہ پیشن گوئی اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے. واللہ علیم بالظالمین، اور یہ وعید ہے ان کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں کو خوب جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں، اور تم سے بڑا گناہگار اور تم سے بڑا ظالم روئے زمین پر کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی تم سے واقف ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے حرکات اور سکنات سے واقف ہے. سزا جزا کی جگہ مقرر ہے، وہ گھڑی جب آئے گی پھر تمہیں پتہ چلے گا. تو یہ وعید ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اللہ تبارک و تعالی ان کے دعوی کی یعنی ان کے دعوی کی تکذیب پر اللہ تبارک و تعالی دلیل پیش فرما رہے ہیں. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، آپ پائیں گے ان کو سب سے زیادہ حریص دنیا کی زندگی کے بارے میں. جتنا حرص دنیا کی زندگی کا ان میں ہے، یہ حرص ان کے علاوہ صرف اور صرف مشرکین میں پایا جاتا ہے. ان دو طبقوں کے علاوہ کسی اور کے اندر دنیا کی زندگی کا حرص نہیں پایا جاتا، یعنی اس قدر شد مت سے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ، آپ پائیں گے ان کو احرص الناس علی حیاتن، کہ بہت حریص ہے یہ دنیا کی زندگی پر. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور اسی طریقے سے زیادہ حریص مشرکین میں سے آپ پائیں گے، کیونکہ وہ بھی بہت زیادہ حریص ہے. اور ان دونوں کے درمیان جو حد مشترک ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے یہودی بے سند باتیں کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے یہ بھی بے سند باتیں کیا کرتے ہیں. یود احدہم لو یعمر الف سنۃ، پسند کرتے ہیں ان میں سے ہر آدمی، کاش ان کو عمر دی جائے 1000 سال. لو مصدریہ ہے یا لو تمنائیہ ہے؟ کاش ان کو عمر دی جائے کتنی؟ 1000 سال. وما ہوا بے مزحزہ ہی، نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے بچانے والا اس قدر جینا. مطلب یہ ہے کہ اگر 1000 سال ان کو عمر دی گئی تو اتنا طویل جینا بھی ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا. بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین آدمی تو وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو، عمل اچھا ہو. من طال عمره وحسن عمله. اور اس طریقے سے بہترین آدمی وہ ہو جس کی عمر لمبی ہو، عمل اچھا نہ ہو. تو ظاہر ہے ان کے اعمال تو اچھے نہیں ہے. اگر ان کو 100 سال کی زندگی ملے گی تو اس میں 100 سال کی بدعمالیاں ہوگی، 100 سال کا زنا ہوگا، 100 سال کی شراب نوشی ہوگی، اور 100 سال کے 100 سال کا کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. تو یہ تو اور ان کی تباہی کے سامان کو بڑھائے گا لمبی زندگی کا ان کو ملنا، اور اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے ان کو نہیں بچائے گا. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال کو دیکھنے والے ہیں. ان کے اعمال اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ان کے اعمال کو بھی دیکھ رہے ہیں. قل من کان عدو لجبرائیل فانه نزله على قلبك باذن الله. قرآن مجید کی اس آیت کا شان نزول، حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہودیوں کے پاس جایا کرتے تھے اور اسی طریقے سے تورات کا مطالعہ کیا کرتے تھے، قرآن مجید بھی پڑھتے تھے، تو جب تورات کا مضمون قرآن مجید کے مضمون کے موافق ہوتا تھا تو خوشی ہوتی تھی. اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے تھے، اور یہودی بھی بہت زیادہ عزت دیا کرتے تھے کہ آپ بہت اچھے آدمی ہو، ہمارے پاس آیا کرتے ہو. تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے، اور گزرتے آپ باب مدینہ سے داخل ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کے علماء سے پوچھا اور قسم دے کے پوچھا کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا نبی ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہمارا علم ان کے بارے میں یہی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا نبی ہے، اور قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا کلام ہے، ہم بھی اس بات کو جانتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر آپ ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دو فرشتے ہیں، ایک فرشتہ ہمارا دوست ہے اور دوسرا فرشتہ ہمارا دشمن ہے. حضرت میکائیل علیہ السلام ہمارا دوست فرشتہ ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارا دشمن ہے، اس لیے کہ ہماری برادری کے اور ہماری جتنے اقوام جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا ہے، تو ان کے ذریعے سے اللہ پاک نے ان کو ہلاک کیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب لا کے جو ہے نا ان پہ ڈالتے تھے، اور اس طریقے سے ہماری قومیں جو ہے نا وہ ہلاک ہو جاتی تھی اور تباہ ہو جاتی تھی. یہ ہمارا دشمن ہے. تو چونکہ قرآن مجید یہ لے کے آئے ہیں اور اس طریقے سے حضرت جبرائیل لے کے آتے ہیں، اس وجہ سے آپ قرآن مجید کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. باقی یہ ہے کہ ہمیں اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی ہے، اور قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری کلام ہے اور اللہ کی آخری کتاب ہے. یہ گفتگو ہو گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب وہاں سے اٹھے اور حضرت کے مجلس میں پہنچے تو وہاں قرآن مجید کی یہ آیتیں نازل ہو گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کی تلاوت فرمائی. قل من کان عدو لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے من کان عدو لجبریل. حضرت عمر نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ اگر میکائیل آپ کا دوست ہے تو جو لوگ میکائیل کے دوست ہیں جبرائیل ان کا دشمن نہیں ہو سکتا، اور جبرائیل جس کا دشمن ہے میکائیل اس کا دوست نہیں ہو سکتا. تو آپ کی یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ میکائیل علیہ السلام آپ کا دوست ہے اور جبرائیل آپ کا دشمن ہے، کیونکہ یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے ہیں، لہذا جبرائیل کا میکائیل کا دوست جبرائیل کا دشمن نہیں ہو سکتا، اور جبرائیل کا دشمن میکائیل کا دوست نہیں ہو سکتا. یہ گفتگو کر کے جب وہاں سے حضرت کے پاس تشریف لائے تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی. قل من کان عدو لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک. اے پیغمبر آپ اعلان کیجئے. قل کا معنی کیا؟ اعلان. آپ اعلان کیجئے من کان عدو لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ. جو دشمن ہے جبرائیل علیہ السلام کا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تو آپ کے دل پر وحی اتارتا ہے اللہ کے حکم سے، جبرائیل اپنی طرف سے نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ملتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ملتا ہے، تو اللہ کے حکم سے اللہ کا پیغام لا کر آپ کے حوالے کر دیتا ہے. مصدقا لما بین یدیہ. اور یہ جو قرآن مجید ہے یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی، بلکہ ان کتابوں کے جو قرآن مجید سے پہلے نازل کیے گئے. قرآن مجید انجیل کی تصدیق کرتا ہے، قرآن مجید تورات کی تصدیق کرتا ہے، قرآن مجید زبور کی تصدیق کرتا ہے، اور قرآن مجید تمام کے تمام آسمانی صحیفوں کی تصدیق کرتا ہے. لما بین یدیہ وہدن. اور قرآن مجید ہدایت ہے. وبشرا. اور قرآن مجید بشارت ہے. للمومنین ایمان والوں کے لیے. من کان عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکالا، جو دشمن ہوگا اللہ تبارک و تعالی کا، فرشتوں کا اور حضرت جبرائیل اور میکائیل کا، تخصیص بعد التعمیم ہے، فان اللہ عدو للکافرین، یہ سارے کے سارے کافر ہے، اللہ تبارک و تعالی سارے کے سارے کافروں کا دشمن ہے. یہاں وضع المظہر موضع المزمر ہے، کافروں کے تقبیح میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے، ورنہ یہ ہے کہ یہاں پر فان اللہ عدو لہم کافی تھا، لیکن عدو لہم نہیں کہا بلکہ کیا کہا، فان اللہ عدو للکافرین کہا. وضع المظہر موضع المزمر، کافروں کے تقبیح میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے. تو جو اللہ کے فرشتوں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی دشمنی کو بہانہ بنا کر قرآن مجید کا انکار کرتا ہے اور آخری نبی کا انکار کرتا ہے، یہ کافر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے ایسے تمام کے تمام کافروں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کا دشمن ہے. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام کافروں کا کیا ہے؟ دشمن ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے غیرتی تو کوئی ہو نہیں سکتا، سب سے زیادہ غیرتی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ پاک اپنے انبیاء پر اور اس طریقے سے اپنے فرشتوں پر اور اپنے بندوں پر جو ہے نا غیرت کرتا ہے، جو اللہ کی دشمن نبی کی دشمنی کو اختیار کرتا ہے اور اللہ کے فرشتوں کے ساتھ دشمنی کو اختیار کرتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ دشمنی کو اختیار کرتا ہے، تو ایسے تمام لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان جنگ کرتے ہیں اور اپنی دشمنی کا اعلان کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ غیرتی ذات ہے. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اے پیغمبر، ہم نے آپ کے طرف آیات بینات کو نازل فرمایا ہے، وما یکفر بها الا الفاسقون، اور ان آیات بینات کا انکار نہیں کرے گا مگر وہی جو نافرمان ہے، اور معمولی نافرمان بھی نہیں بلکہ جو کامل فاسق ہے. کامل فاسق یعنی کافر، کامل فاسق کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے. جو کامل فاسق ہے کافر، وہ ان کا انکار کرے گا، باقی ان آیات بینات کا کوئی اور انکار نہیں کرے گا. اوکلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم. اللہ تبارک و تعالیٰ یہود کی ایک اور بیماری کو جو بیماری نمبر 20 ہے یہاں سے بیان فرما رہے ہیں، اور اس طریقے سے یہود کے عہد شکنی کو بھی بیان فرما رہے ہیں. اوکلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم. جب بھی یہ لوگ کوئی عہد کرتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت اس عہد کو پھینک دیتا ہے، یعنی ایک جماعت اس عہد کو پھینک دیتی ہے اور اس طریقے سے ورائے پس جو ہے نا اس کو کیا کرتی ہے، ڈال دیتی ہے، یعنی اس عہد کی خلاف ورزی اختیار کرتی ہے ایک جماعت. یہ اس لیے کہا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا وہ کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو عہدوں کے پاسداری کرتے تھے، جیسے کہ عبداللہ بن سلام اور اس طریقے سے ان کے ساتھی. بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر تو تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے ہیں. اکثر تو تورات پر کیا نہیں رکھتے ہیں؟ ایمان نہیں رکھتے ہیں. ولما جاؤہم رسول من عند اللہ مصدق لما معهم نبذ فریق منهم فریق من الذين اوتوا الكتاب. یہ عہد شکنی کا تتمہ ہے، جب آیا ان کے طرف رسول من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معهم، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ کتاب عطا فرمائی جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی، یا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے. نبذ فریق من الذین اوت الکتاب، تو ان اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے کیا کر لیا؟ نبذ فریق، ان یہود میں سے ایک جماعت نے کیا کر لیا؟ پینگ دیا اور پس پش ڈالا. من الذین اوت الکتاب ان اہل کتاب میں سے کس کو پس پوش ڈالا؟ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب تورات کو اپنے جو ہے نا پشت کے پیچھے جو ہے نا ڈال دیا اور پھینک دیا. کأنہم لا یعلمون، اور ایسے بن گئے کہ گویا کہ وہ کتاب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. کبھی ہے کہ جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف نازل کی تھی تورات، اور اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے تھے، اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جو عہود لیے تھے، تو انہوں نے کیا کر لیا؟ سب سے پہلے اسی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، اور اس کتاب میں دیے احکامات کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا، اور اس کتاب کے اندر جو وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے لیے تھے، اور جو عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے لیے تھے، ان تمام کے تمام عہود کو کیا کیا توڑ ڈالا. کچھ لوگ ان میں سے ایسے تھے جنہوں نے عہدوں کے پاسداری کی اور اس طریقے سے احکامات کے اوپر عمل پیرا رہے، جیسے کہ عبداللہ بن سلام. لیکن اکثریت جو تھی وہ ایسے لوگوں کی تھی کہ جنہوں نے تورات کے احکامات کو بھی نہیں مانا، اور تورات کے اندر ان سے جو میثاق اور عہود لیے گئے ان تمام کے تمام عہود کو انہوں نے توڑ ڈالا. تو حق بات یہ ہے کہ یہ تورات کے اوپر بھی ایمان نہیں رکھتے ہیں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ عطف ہے سابقہ شرطیہ جملے کے اوپر، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایک اور بیماری کو بیان فرماتے ہیں. سدی نے لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین بھی جادو کیا کرتے تھے، اور اس طریقے سے کچھ لوگ بھی جادو کیا کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کرنے والے تمام لوگوں کو بلایا، اور جو جادو کی کتابیں ان کے پاس تھی ان تمام کے تمام کتابوں کو انہوں نے ضبط فرمایا، اور پھر اپنے تخت کے نیچے ان کو دفن کر دیا. سلیمان علیہ السلام جب تک زندہ رہے کتابیں دفن رہی، اور سلیمان علیہ السلام کا جب انتقال ہو گیا تو ابلیس نے آ کر یہودیوں کو بتایا کہ میں آج تمہیں ایک ایسا خزانہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب وہ خزانہ تم نکالو گے اور وہ تمہارے ہاتھوں میں آئے گا تو تمہاری نسلیں اس کی کمائی کو ختم نہیں کر سکے گی. اور پھر یہود کو لے گئے، سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے کھدائی کا حکم دے دیا، اور جب انہوں نے کھدائی شروع کی تو وہاں سے کتابیں نکل آئی، اور وہ جادو کی کتابیں تھی. تو شیطان نے یہودیوں کو بتایا کہ یہی وہ دولت ہے جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، اور سلیمان علیہ السلام جو بے پناہ سلطنت انجام دے رہے تھے، یعنی انسانوں پر بھی ان کی حکومت تھی اور جنات پر بھی ان کی حکومت تھی، اور اس طریقے سے جانوروں پر بھی ان کی حکومت تھی، چرند پرند پر ان کی حکومت تھی، وہ جو حکومت کر رہے تھے تمام کے تمام مخلوقات کے اوپر اسی عمل کی وجہ سے اور اسی علم کی وجہ سے. انہوں نے پھر وہ کتابیں نکالی، اور پہلے سے جادو کی بیماری جو ہے نا ان کو لگ چکی تھی، اور اس بیماری کے اندر وہ پیش تھے، اور پھر جب وہ کتابیں ان کے ہاتھوں میں آ گئی تو اور تیزی اس بیماری کے اندر آئی، اور یہ بیماری جو ہے نا یہودیوں کے اندر موجودہ کرونا سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل گئی، اور عروج جو ہے نا جادو عروج پہ جو ہے نا چلا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ہدایتوں کو نادل فرمایا، اور اس طریقے سے اس میں ان کی اس بیماری کا تذکرہ ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، یہ ماضی استمراریہ ہے، یعنی مستقل پیچھے لگے رہے. مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، جو کچھ شیاطین پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کے بادشاہت میں، یعنی سلیمان علیہ السلام کے بادشاہت میں شیاطین جادو کی کتابیں پڑھتے تھے، اور اس طریقے سے جادو اور منتر جو ہے نا وہ پڑھتے تھے، تو انہوں نے تورات کو نظر انداز کیا، تورات کے احکامات کو نظر انداز کیا، اور مسلسل کس کے پیچھے لگے رہے؟ جادو کے پیچھے لگے رہے اور اس طریقے سے منتر پڑھنے کے پیچھے لگے رہے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے ایام بادشاہت میں پڑھتے تھے, یہ ان کے جو ہے نا پیچھے لگے رہے. ناکام آدمی ہمیشہ جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے, وہ کام کے باتوں کو نظر انداز کر کے بیکار چیزوں کے پیچھے لگتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مدارس کے اندر جو طلبہ ناکام ہوتے ہیں, محنت نہیں کرتے ہیں اور صحیح معنوں کے اندر وہ علم حاصل نہیں کرتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, عالم بننے کے بعد اور سند حاصل کرنے کے بعد عامل بن جاتے ہیں. لیکن جو آدمی علم کے اندر کامل ہوتا ہے اور اس طریقے سے قرآن اور سنت میں مہارت حاصل کرتا ہے اور دھیان سے پڑھتا ہے تو قیمتی دولت ہاتھوں میں آ چکی ہے, اس لیے وہ بیکار کاموں کی طرف نہیں جاتا. تو یہ بیماری یہودیوں کو بھی لگی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کو ان کی طرف نازل فرمایا, تورات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات دیے تھے, ان سے عہد لیے تھے اور اسی کا ان کو مکلف بنایا. تو اللہ پاک نے ان کو جس چیز کا مکلف بنایا تھا اس کو تو نظر انداز کر دیا اور جادو سیکھنے کے پیچھے لگ گئے تھے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ, استمرار کے لیے ماضی یعنی مستقل پیچھے لگے رہے, مستقل پیچھے لگے رہے ان منتروں کے جو شیاطین پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کے ایام بادشاہت میں, ان کے پیچھے پڑے رہے. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ, اور پھر جو ہے نا شیطان نے ان سے یہ کہا کہ سلیمان علیہ السلام بھی یہی کام کیا کرتے تھے اور اسی جادو سے جو ہے نا وہ حکومت چلاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ رد فرماتے ہیں ان یہودیوں کے اور اس طریقے سے ابلیس کی تقریر کی, وما کفر سلیمان, سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا. یہاں کفر کس کے معنی میں ہے, سہارا کے معنی میں ہے, سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا. ولیکن نہ شیاطین کفرو, یہاں بھی کفرو کس کے معنی میں ہے, سہارو کے معنی میں ہے, یعنی ولیکن نہ شیاطین کفرو, لیکن شیاطین نے کیا کیا, جادو کیا. یعلمون الناس السحر, شیاطین لوگوں کو کیا کرتے تھے, جادو سکھاتے تھے. یہ شیاطین کا کام تھا, سلیمان علیہ السلام کا کام نہیں تھا, بلکہ سلیمان علیہ السلام نے تو جادوگروں کے خلاف کاروائی کی تھی اور جادوگروں کے پاس جادو کی جو کتابیں تھی سلیمان علیہ السلام نے وہ کتابیں ضبط کی تھی اور اپنے تخت کے نیچے جو ہے نا ان کو دفن کر دیا تھا کہ شیاطین اور جنات کہیں ان کتابوں کو نکال کر دوبارہ ان کے ہاتھوں میں نہ دے, اس لیے سلیمان علیہ السلام نے ان کتابوں کو اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تھا. سلیمان علیہ السلام تو جادوگروں کے خلاف انہوں نے کاروائی کی تھی. وما انزل علی الملکین, اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا, ہوا یہ کہ جب جادو عروج پہ چلا گیا اور خاص کر بابل شہر میں جادو بہت زیادہ عروج پہ چلا گیا, وہاں تو بچہ بچہ جو ہے نا وہ جادو کی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا اور اس فن کا جو ہے نا بڑا ماہر بن چکا تھا اور جادوگر بن چکا تھا. تو اللہ تبار اور فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا جادوگر میں اور نبی میں, شہر میں اور وحی میں فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیجا, ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کو بھیجا جادوگر اور نبی میں فرق کرنے کے لیے, وحی اور سحر میں فرق کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کو بھیجا. اور یہ فرشتے آ کر لوگوں کو بتاتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے, یاد رکھو جادو تمہاری آخرت کو تباہ کرے گا اور اس طریقے سے تمہیں نقصان پہنچائے گا, اس لیے کوئی جادو سیکھنے کی طرف نہ جائے اور اس سے جو ہے نا باز رہے اور دور رہے. یہ تقریر بھی ساتھ کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزمائش بنا کر بھیجا ہے, اگر تم اپنے اختیار سے ہمارے پاس آؤ گے جادو سیکھنے کے لیے تو ہم سکھائیں گے, آزمائش ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آپ کے لیے یہ ہے کہ اس عمل سے گریز کرے, اس گناہ سے دور رہے اور باز رہے, اس لیے کہ یہ عمل آپ کی دنیا کو بھی تباہ کرے گا اور آپ کی آخرت کو بھی تباہ کرے گا, آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرے گا. ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ بتاتے بھی تھے. ان کے بارے میں لوگوں نے غلط داستانیں گڑی ہیں کہ یہ فرشتے جو ہے نا محبت میں مبتلا ہو گئے تھے اور پھر ان سے جو ہے نا گناہ کو ہو گئے تھے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا دی. روح المانی نے لکھا ہے, من اعتقد فی ہاروت و ماروت انہما ملکان یعظمان علی خطیئتہما وعز الظہرا, فقد فہو کافر باللہ. رولمانی نے لکھا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے زہرہ کے ساتھ جو ان سے گناہ ہوا تھا اس گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گرفتار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب اور سزا دے رہے ہیں جنہوں نے یہ من گھڑت باتیں گڑی ہیں اور ان من گھڑت باتوں کو بیان کرتے ہیں. تو روح المانی نے لکھا ہے کہ فہو کافر باللہ, یہ آدمی مسلمان نہیں یہ کافر ہے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. اور اس طریقے سے یہ لوگ کیا کرتے تھے, مستقل پیچھے لگے رہتے تھے. وما انزل یعنی واتبعوا ما انزل علی الملکین, اسی طریقے سے یہ لوگ مسلسل پیچھے لگے رہے اس چیز کی جو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے اوپر دو فرشتوں پر نازل کی تھی بابل شہر میں, اور وہ فرشتے کون تھے, ہاروت اور ماروت. یعنی جادو جو اللہ تبارک و تعالی نے بطور الہام ان کو عطا کیا تھا, یہ لوگ جو ہے نا مسلسل اس جادو کے پیچھے جو ہے نا پڑے رہے اور اس طریقے سے اس کو سیکھتے رہے. وما یعلمان من احد حتى یقولا, اور یہ دونوں فرشتے کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک جو ہے نا ان کو یہ یعنی جب تک ان کو یہ نصیحت نہیں فرماتے تھے. انما نحن فتنہ, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتلاء کے لیے بھیجا ہے اور اختبار کے لیے بھیجا ہے, ہم آزمائش ہے. فلا تکفر, لہذا جادو کر کے کفر اختیار نہ کرنا, جادو سیکھ کر جو ہے نا کفر اختیار نہ کرنا. فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ, جادو سیکھتے تھے ان دو فرشتوں سے اور پھر اسی جادو کے ذریعے سے کیا کرتے تھے, جدائی واقع کرتے تھے بین المرء وزوجہ, میاں بیوی بی کے درمیان, کیونکہ زیادہ تر جادو کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے فساد پھیلایا جاتا ہے اور اس طریقے سے جھگڑے کرائے جاتے ہیں, میاں بیوی بی کے درمیان جدائی واقع کی جاتی ہے, بھائیوں کو بھائی سے لڑایا جاتا ہے اور اس طریقے سے باپ کو ماں باپ, اولاد کو ماں باپ سے اور ماں باپ کو اولاد سے جو ہے نا لڑایا جاتا ہے. تو یہ لوگ جادو سیکھنے کے بعد پھر اس جادو کو ان کاموں کے اندر استعمال کرتے تھے. وما هم بضارین به من احد, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما هم بضارین به من احد, اور یہ لوگ کسی کو جادو کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں الا باذن اللہ, جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو. یعنی جادو میں, جادو کی کلمات میں یہ طاقت نہیں ہے کہ جادوگر ان کلمات کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچائے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کلمات میں طاقت پیدا کرتے ہیں تو پھر نقصان ہو جاتا ہے, نقصان پہنچ جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وما هم بضارین, اور یہ لوگ ضرر پہنچانے والے نہیں تھے بھی اس جادو کے ذریعے سے من احد کسی کو الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے. ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم, اور یہ یہودی ایسے بے وقوف تھے کہ ساری زندگی انہوں نے ایسے گن سیکھنے میں خرچ کی جس سے ان کو نقصان تو ہو رہا تھا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا. ما یضرهم ولا ینفعهم, جس سے ان کو نقصان تو ہو رہا تھا لیکن کوئی فائدہ وغیرہ نہیں ہو رہا تھا. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق, اور یہاں یہود کے علماء کے لیے ترغیب ہے کہ یہود کے علماء اچھے طریقے سے اس بات کو جانتے تھے, لمن اشتراه, جس نے جادو کو لیا, ما له في الاخره من خلاق, آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. ولبئس ما شروا به انفسهم, اور بہت برا ہے جس کے ساتھ, جس کے بدلے میں انہوں نے کیا کر لیا, بیچ ڈالا اپنے نفوس کو, اپنے جو ہے نا آپ کو, اور اس گن کو جادو کو کیا کر لیا, خرید لیا. لو کانوا یعلمون, کاش یہ لوگ اپنے سودا کی تباہ کاری کو جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے, لیکن یہ اس وقت جاہل بنے ہوئے ہیں, بنے بیٹھے ہیں, اور اسی طریقے سے جو ہے نا آخرت سے غافل بنے ہوئے ہیں, اور انہوں نے دنیا بنانے کے لیے کیا کر دیا, اپنے آپ کو بیچ ڈالا جادو کے ساتھ اور اسی کے بدلے میں کیا کر لیا, خرید لیا. یعنی آدمی اپنی زندگی کو جس کام کے اندر خرچ کرتا ہے, تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس آدمی نے اپنے آپ کو اس کام کے بدلے میں کیا کر دیا, بیچ دیا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو خرید لیا ہے, کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں. ایمان والوں کو اور ایمان والوں کے مال کو اللہ تبارک و تعالی نے خرید لیا ہے, کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں. یعنی ایمان والوں کے لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی اس راستے میں خرچ کرنی ہے جس راستے میں زندگی خرچ کرنے سے آپ کو جنت ملے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا رضا ملے گا, اللہ کا قرب ملے گا. تو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے اپنی زندگی کو, اپنے مال کو خرچ کیا کر دیا, بیچ دیا, کس کے عوض میں بیچ دیا؟ جنت کے ساتھ بیچ دیا, اور اپنا مال اور اس طریقے سے اپنی جان دے کے آپ نے اس کے عوض میں کیا لے لیا؟ جنت لے لیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی جس کام میں خرچ کرتا ہے تو یوں کہا جاتا ہے کہ اس آدمی نے اپنے آپ کو بیچ دیا اس کام کے ساتھ, اپنے آپ کو کیا کر دے, بیچ دیا, اور زندگی کے بدلے میں, جان کے بدلے میں وہ کام لے لیا. تو اس طریقے سے یہود نے جب اپنی زندگی جادو سیکھنے میں اور اس طریقے سے جادو کرنے میں کپا ڈالی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گویا کہ انہوں نے اپنی زندگی جادو کے عوض بیچ دی, تو جو قیمتی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی تیاری کے لیے دی تھی, وہ قیمتی زندگی جادو کے عوض بیچنا یہ بہت برا سودا ہے جو ان نادانوں نے کر ڈالا ہے. لگتا یہ ہے کہ ان کو کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے. کاش یہ لوگ اپنے سودا کی تباہ کاری کو جانتے ہوتے اور یہ سودا نہ کرتے. ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر لو کانوا یعلمون. اب یہاں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں, ولو انہم آمنوا, اگر یہ لوگ ایمان لائے, واتقوا, اور تقویٰ کا راستہ اختیار کرے, لمثوبۃ من عند اللہ, تو بدلہ پائیں گے اللہ کے ہاں ایمان لانے کا اور تقویٰ اختیار کرنے کا, خیر, بہت بہترین بدلہ. مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان اور اسی طریقے سے عمل صالح کا بدلہ ان کو دیں گے, جو بدلہ کیا ہوگا, بہت عمدہ ہوگا, اور اعمال کے وزن اور اعمال کی قدر سے کیا ہوگا, بہت زیادہ ہوگا. ولو انہم آمنوا واتقوا, اگر یہ لوگ ایمان لے کر آئے اور تقویٰ کرے, راستہ اختیار کرے, لمثوبۃ من عند اللہ خیر, تو یہ لوگ بدلہ پاتے اللہ کے ہاں, بہت اچھا, بہت بہتر بدلہ پاتے. لو کانوا یعلمون, کاش یہ جانتے ہوتے, کاش یہ جانتے ہوتے. لو کانوا یعلمون, یہ جو جملہ ہے یہ خبر دے رہا ہے کہ وہ عالم جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا وہ عالم نہیں, وہ جاہل ہے. علم تھا ان کے پاس کہ جادو کی طرف جانے والے اور جادو سیکھنے والے اور جادو سکھانے والے اور جادو کرنے والے, ان کی آخرت تباہ ہے اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تھے اور اپنے اس علم کی وجہ سے اس ناکارا عمل سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے تھے. تو جس علم پر عمل نہ ہو, گویا کہ وہ علم ہی نہیں ہے. اور ایسا آدمی کہ جو علم رکھتا ہو, علم پر عمل نہیں کرتا ہو, وہ عالم نہیں کہلائے گا بلکہ وہ جاہل کہلائے گا. لو کانوا یعلمون, یعنی عالم بعمل, عالم بعمل, وہ علم سے کیا ہوتا ہے, کورا ہوتا ہے, اور وہ عالم کہلانے کا قابل اور لائق نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کو جاہل کہا جائے گا. اللہم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفا من کل داء, اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اہتدى, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور, اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر, وبک نستعین. آپ کے ایک ساتھی نے پرچی بھیجی ہے, دادی بیمار ہے, دعا فرمائے کہ اللہ پاک ان کو شفا کاملہ عاجلا عطا فرمائے. دوسرے ساتھی نے پرچی بھیجی ہے ان کے چچا کا آپریشن ہوا ہے, دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحت کاملہ عطا فرمائے. ہاں ایک پرچی آئی ہے یہودیوں کی اتنی زیادہ خباثتیں بیان کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کبھی بھی اسلام میں داخل نہیں ہوں گے, حالانکہ سینکڑوں کے حساب سے ایمان بھی لاتے ہیں. آپ رہنمائی فرمائیں. تو بھائی یہ جواب تو آج آپ نے پلٹ دیا کہ اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں, بعض ان میں سے ایمان لانے والے ہیں. تو جو ایمان لانے والے ہو بعض کے اندر کیا ہے, شامل اور داخل ہے, تو مزید وضاحت کی کیا ضرورت ہے. جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, بیماریاں ہیں, آپریشن ہوا, الہ العالمین ان کی بیماریوں کو ختم فرما, صحت تامہ عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کے دلوں کے اندر قرآن مجید کے درس کے عظمت اور محبت کو پیدا فرما. الہ العالمین قرآن مجید کے درس سے ہمیں ہدایت تامہ عطا فرما. الہ العالمین جو بیمار ہے سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, جو بدحال ہے ان کے حال پر رحم فرما. الہ العالمین درس کا ثواب ہمارے شیخ کو پہنچا دے. الہ العالمین شیخ کے یہ جو حسنات ہیں جنہوں نے جن حسنات کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے, الہ العالمین ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. الہ العالمین ہمارے مدرسہ جامعہ عربیہ سلوم کو دن دگنے رات چگنے ترقی عطا فرما. الہ العالمین مدرسے کے شاخیں جو بہت بڑی بڑی شاخیں ہیں مستقل مدارس کی حیثیت رکھتے ہیں, الہ العالمین ان کو بھی شاخ جامعات میں تبدیل فرما. الہ العالمین قدم بقدم مدد فرما. الہ العالمین اپنا فضل کرم متوجہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.